یہ بچے جو ہیں یہ بچے نہیں ہیں، ان کو بچہ سمجھنا نادانی ہے۔ آپ لوگ یہاں کھیتی باڑی کرتے ہیں، بیج بوتے ہیں، کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے وہ، اگر ہم کہیں کہ چھوٹے سے بیج سے کیا ہوگا، تو کبھی کھیتی باڑی ہو سکتی ہے؟ اناج نکلے گا، غلہ نکلے گا، پھل نکلے گا؟ تو یہ بھی ہمارے بیج ہیں، ان کو کھاد پانی، دین کا کھاد پانی دیتے رہو، کل یہ بچے درخت بنیں گے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ان کی قدر کرو، اللہ کی نعمت ہیں، اور ان کو پیار اور محبت سے دین سکھاؤ، پٹائی مت کرو، ڈانٹو نہیں، محبت کے ساتھ دین سکھاؤ ان کو۔ انشاءاللہ دیکھو کہ ہماری دنیا بھی بہترین بنے گی ان کے ذریعے، اور ہماری آخرت بھی بنے گی۔ سختی سے دین سکھانا دین نہیں ہے، نرمی سے سکھاؤ، محبت سے سکھاؤ۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے، مشرکوں نے کتنا ستایا، کتنی تکلیفیں دیں، لیکن آپ ان کو نرمی سے ہی دین سکھاتے رہے، ہے نا؟ تو ہمیں اس میں کیا تعلیم ملتی ہے؟ قرآن پاک میں جو سورت ہے، سورہ رحمان، کیسی مزیدار سورت ہے، پڑھو تو ایمان تازہ ہو جائے، پورا قرآن ایسا ہے کہ اس کو پڑھو ایمان تازہ ہے، مگر یہ سورت کی اور عجیب شان ہے کہ اس میں پڑھو تو اور حلاوت معلوم ہوتی ہے، اور مٹھاس معلوم ہوتی ہے۔ تو کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے، رحمان مہربان نے، تو دین سکھانے میں یہ تعلیم ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کو نرمی سے اور محبت کے ساتھ، پٹائی کے ساتھ نہیں، سختی کے ساتھ نہیں، ڈنڈے لگانے کے ساتھ نہیں، بلکہ نرمی سے اور محبت سے سکھاؤ۔ اپنے بیٹے کی طرح سمجھو اپنے بچے کو، کوئی باپ اپنے بچے کو دوسرے ہاتھ سے پٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، تو اس کو بھی اپنا بیٹا سمجھو، اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھو۔ اگر بچہ شرارت کرتا ہے، پڑھنے میں سستی کرتا ہے، چھٹی کرتا ہے، تو ہمارے بزرگوں نے سکھایا تم خود اپنی چھٹی بند کر لو، تم قربانی دو کہ آج میں دیر سے جاؤں گا، جب تک میرا بچہ سبق نہیں یاد کر لے گا پھر میں جاؤں گا، پھر دیکھو کہ وہ کیسے نہیں پڑھتا ہے، پھر دیکھو کہ آپ کا نام کیسے روشن نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہے استاد پڑھانے والا۔ خدا تعالیٰ بھی ایسے استاد سے خوش ہے، اور جو آدمی سختی کرتا ہے قرآن پاک میں، ایسی پٹائی کرتا ہے جس سے بچے کو تکلیف پہنچے، خدا تعالیٰ کے نزدیک کل کو یہ غریب مجرم ہوگا، یہ استاد، اور اس کو پکڑا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی۔ یاد رکھو، دین سکھانا ہے نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اگر بچہ غفلت کرتا ہے، بچہ بچہ ہے، بچہ کچا ہوتا ہے، بچے کو کیا معلوم کہ ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو ہم کیسے کیسے انعامات ہم کو ملیں گے۔ ہم سمجھتا بول تو دیتے ہیں، لیکن جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے بچہ تو اپنی سمجھ سے سمجھتا ہے، اس کا بھی اس کا شعور نہیں ہے کہ جنت کیا چیز ہے، دوزخ کیا چیز ہے۔ جب آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جائے گا تو سمجھتا جائے گا انشاءاللہ، ہے نا؟ تو نرمی سے سکھاؤ۔ اللہ نے تعلیم دے دی کہ قرآن کی تعلیم کیسے دینی ہے، نرمی سے دینی ہے، ہے نا؟ تو بچائی مت کرو میرے بھائی، اگر بچہ پریشان کرتا ہے اور من نہیں مانتا ہے، بات پڑھتا ٹھیک سے نہیں ہے، خدا تعالیٰ سے رو، خدا تعالیٰ سے رو کہ اللہ مجھ میں کیا کمی ہے، مجھ میں کیا خرابی ہے جو یہ بچے میری نافرمانی کر رہے ہیں، میری بات نہیں مان رہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ ایک دن ان کا گدا جو ہے وہ جو کام کے لیے رکھا ہوا تھا وہ شوری کرنے لگا، کام نہیں کر رہا، تو رونے لگے اللہ سے کہ یا اللہ معلوم نہیں یہ جانور میری کیوں نافرمانی کر رہا ہے، یقیناً میں نے آپ کی کوئی نافرمانی کی ہے جو یہ میری تابے داری نہیں کر رہا ہے۔ تو دوستو، یہ درد دل چاہیے تعلیم کے لیے، اگر تعلیم کے لیے درد دل ہوگا تو سوال ہی پیدا ہی نہیں ہوتا کہ ایک بچہ بھی خراب نکلے۔ ذرا آنسو بہاؤ، ذرا اللہ سے مانگو کہ اللہ میرے بچوں کو میرا تابے دار بنا دے، پہلے اپنے لیے مانگو کہ اللہ مجھے اپنا 100% تابے دار بنا دے، فرما بردار بنا دے، پھر دعا کرو کہ اللہ میرے بچوں کو بھی، میرے شاگردوں کو بھی اللہ تو تابے دار، فرما بردار بنا دے، نیک بنا دے، صالح بنا دے۔ تو ان بچوں کی قدر کرو، ان کو بچہ مت سمجھو، یہ بڑے کام کے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو دین سکھایا تو ایسا ہے کہ بیج ہم نے ڈالا، اور نیم کا بیج ڈالا، کڑوا ہوتا ہے نا، نیم بولتے ہیں نا اس کو، یہاں کیا بولتے ہیں، نیم کا بیج ہم نے بویا، اور ہم نے چاہا کہ اس میں سے آم نکلے گا، ہم نے چاہا کہ اس میں جو ہے انجیر نکلے گی، ہم نے چاہا کہ بھائی اس میں کوئی اور ایسا سیب نکل جائے، نکلے گا نہیں. نیم کا بیج بویا تو نیم ہی اگے گا اس میں، کڑوے کا کڑوا. اسی طرح ان بچوں کو اگر ہم نے غیروں کے طریقے سکھائے، گناہوں سے بچنا نہیں سکھایا، گناہ سے گناہ کیا کیا گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی کی کیا چیزیں ہیں، تو کل کو یہ بڑے ہو کر نیم کا درخت بنیں گے، کڑوے بنیں گے خدا نخواستہ گناہوں سے، گناہوں میں ملوث ہوں گے، حفظ کر کے بھی گناہوں میں مبتلا ہوں گے، با عمل نہیں بنیں گے. اور اگر ہم بیج اچھا ڈالیں گے بھائی، آم کا بیج ڈالیں گے، تو اس میں سے میٹھا رسیلا آم نکلے گا. تو اگر آج ہم ان کی گٹھی میں تین ڈالیں گے، بچوں کو بھی خوب اچھی تربیت دو، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ دو سال کے بچے کو ڈنڈا لے کے نماز پڑھاؤ، یہ تو دین نہیں ہے. ہمارے دین میں ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تب اس کو نماز کا حکم کرو کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، اس سے پہلے نہیں. ہمارے یہاں 5 سال کے بچے کو ڈنڈا لگانا شروع کر دیتے ہیں، چلو نماز کھڑے ہو جاؤ. یہ دین سیکھو بزرگوں سے. ہمارے حضرت فرماتے تھے، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، زر معنی دولت، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. بزرگوں سے تعلق رکھو، اللہ والوں سے تعلق رکھو، وہ آپ کو عین سنت کے مطابق دین سکھائیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیسی محبت سے دین سکھاتے تھے، صحابہ سے کیسی محبت کرتے تھے، صحابہ کی بڑی بڑی نادانیوں کو کس طرح پی جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صبر و برداشت اور حلم کا پیکر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت کا پیکر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا آپ نے، اگر انتقام لیا تو اللہ ہی کے لیے لیا. دشمنی رکھی دوست تو اللہ کے لیے رکھی، محبت کی تو اللہ کے لیے محبت کی. تو ہم بھی ایسے کام کرنے والے ہوں. دین بزرگوں سے سیکھا جاتا ہے میرے دوستو، کتابوں سے نہیں ملتا، مدارس سے نہیں ملتا. مدارس سے یاد رکھو کہ عشق مل جائے گا، معلوم ہو جائے گا، لیکن معمول نہیں بنے گا، عمل نہیں ملے گا. عمل ملے گا تو کسی بزرگ سے مضبوط تعلق ہو اور اس کو اپنی اطلاع حال بھی ہو، چاہے عالم ہو چاہے استاد ہو، کوئی محدث ہو، کتنا ہی بڑا مہتمم ہو. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ہمیشہ اپنے سر پر ہمیشہ کسی بڑے کا ہاتھ رکھو، ورنہ شیطان تم کو کہاں سے کہاں لے جائے گا. کبھی تکبر کے راستے سے گمراہ کر دے گا کہ میاں تم تو بڑے محدث ہو، تم تو بڑے قاری صاحب ہو، اور تم تو ایسے ہو ویسے ہو. بس جس نے اپنے آپ کو اچھا سمجھا، حکیم الامت ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، اپنے وقت کے مجدد ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اللہ کے دربار میں اللہ کی نظر میں وہ گر جاتا ہے. جو آدمی اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے کہ میں یوں نیک ہوں، اللہ کی نظر میں وہ گر جاتا ہے، یہاں تک کہ سور اور کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تکبر ایسی بیماری ہے، اپنے کو اچھا سمجھنا. اور فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتا ہے کہ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، کوئی نعمت بھی ہے تو اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ کی دینداری ہے، اللہ نے مجھے دی ہے. اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو معلوم نہیں میں سینما میں پڑا ہوتا، میں شراب خانے میں پڑا ہوتا، میں زنا کاری کے اڈے میں پڑا ہوتا. یہ اللہ ہی کا فضل ہے جس نے مجھے دین کی خدمت میں لگا دیا، یہ اللہ ہی کی مہربانی ہے جو بچے کو اس نے حفظ پہ لگا دیا، ماں باپ کے دل میں ڈال دی کہ بھائی اس بچے کی آخرت بنانی چاہیے، اپنی آخرت بنانی چاہیے. اصلی دولت آخرت کی دولت ہے. قرآن پاک حفظ کرنے والے بچے کو اللہ تعالیٰ 11 پاسپورٹ دیتے ہیں، 11 پاسپورٹ، اور 1 پاسپورٹ سے خود وہ جنت میں جائے گا، اور 10 پاسپورٹ سے ایسے لوگوں کو وہ جنت ملے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. سبحان اللہ، دیکھو کتنی بڑی دولت ہے. والدین کو اس کے ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی سورج سے زیادہ چمکدار ہوگی. کتنی بہترین انعامات ہیں. لیکن یہ کس حافظ کے لیے ہے؟ کے لیے کون سا حافظ ہے؟ جو باعمل بھی ہو. یہ نہیں کہ میں قرآن پاک کو حفظ کر لیا، یہ بھی بڑی دولت ہے بھائی، لیکن اگر اس کے احکام پر عمل ہم نے نہیں کیا تو ہماری بڑی زبردست پکڑ ہوگی بھائی. تو یہ ہم دین جو ہے بچوں کے اندر دینداری سکھائیں. اصلی کام ہے تقوی اختیار کرنا. یہ مدرسے میں پڑھنا بھی کس لیے ہے؟ کہ ہمیں یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کس بات سے راضی ہوتے ہیں اور کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں. کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں. یہی ہمارا امتحان ہے. اسی لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے میرے دوستوں اور میرے پیارے بچوں, کیا ہم جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق کام کریں اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچیں. اگرچہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم گناہ کر لیں, گناہوں میں کشش ہے, گناہوں میں مزہ ہے, لیکن یاد رکھو حرام مزہ ہے. گناہوں کا مزہ اصلی مزہ نہیں ہے. گھٹیا چیز میں ہم پڑ جاتے ہیں, شیطان کے کہنے میں آ جاتے ہیں, نفس کے کہنے میں آ جاتے ہیں. دو دشمن ہیں انسان کے, ایک شیطان اور ایک نفس. شیطان تو ایک مرتبہ وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے اور پھر اپنا نفس جو اندر اپنے پہلو میں ہے, جیسا کہ حدیث پاک میں ہے, ان اعدا عدوک نفس کلتی فی جنبیک, کہ تمہارے پہلو میں ایک دشمن ہے اور وہ ہے نفس. تو یہ نفس جو ہے بار بار تقاضا کرتا ہے, دل کرتا ہے, ہم کہتے ہیں نا دل کر رہا ہے ہمارا, تو یہ نفس ہوتا ہے جو گناہ کا تقاضا کرتا ہے کہ کر لے کر لے کر لے, کوئی نہیں دیکھ رہا, استاد نہیں دیکھ رہا. بچے شرارت میں ہل ہل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور استاد دور بیٹھا ہوتا ہے تو آپ اس میں ہل بھی رہے ہیں اور ہونٹ بھی ہلا رہے ہیں, لیکن آپ پڑوس میں باتیں کر رہے ہیں, تو نے کیا کھایا, تو نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. یہ سب استاد جانتا ہے کہ یہ بچے یہ کیا حرکت کر رہے ہیں, کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا. یاد رکھو ان بچوں کو میں بول رہا ہوں, ہمارے بزرگوں نے جو ہے وہ بیریش لڑکے جو جن کے داڑھی ابھی نہیں آئی ہوتی ان کو دیکھنے سے بھی منع فرمایا ہے. ان کے چہروں میں کشش ہوتی ہے. جس طرح عورتوں سے پردہ کرنا فرض ہے اور اجنبی اور نامحرم عورتوں کو دیکھنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. ابھی بتا دیں گے انشاءاللہ چار عمل جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. تو اسی طرح سے ان کے چہروں میں بھی کشش ہوتی ہے جب تک ان کے داڑھی نہ آ جائیں یا داڑھی کے قابل نہ ہو جائیں. داڑھی سے مطلب یہ ہے کہ داڑھی ابھی نکلی نہ ہو. یہ جو نوجوانی کا جو پیریڈ ہوتا ہے, عرصہ ہوتا ہے, اس میں بچوں میں چہرے میں کشش ہوتی ہے. اب ایک استاد صاحب سے ہمارے حضرت سے انہوں نے پوچھا کہ حضرت میں تو استاد ہوں, قرآن پڑھاتا ہوں, حدیث پڑھاتا ہوں, تو میرے تو جماعت کے اندر یہ لڑکے بہت ہیں. بھائی ظاہر ہے اولا میں ثانیہ میں کیسے لڑکے ہوں گے, ابھی نوجوان ہوتے ہیں, وہ داڑھی ابھی نہیں نکلی ہوتی ان کی قدرتی, تو کیسے میں ان سے نظر کی حفاظت کروں. تو حضرت نے فرمایا بھائی جو بچے کم ان کو سامنے بٹھاؤ اور جو بچے زیادہ کشش والے ان کو دائیں بائیں بٹھاؤ, جیسے ہم نے ان کو دائیں بائیں بٹھا دیا ہے نا, اور اپنے سامنے کم حسین لڑکوں کو رکھو. فرمایا کہ اگر ان سے نظر نہ بچاؤ گے تو تمہارا باطن خراب ہو جائے گا, باطن خراب ہو جائے گا, باطن کا ستیہ ناس ہو جائے گا. ہمیں بھی یہ باتیں نہیں معلوم تھی بھائی, لیکن جب تک کسی اللہ والے سے تعلق نہ ہو اور نظر کی حفاظت شروع نہ کریں ہم. دیکھو بھائی, ایک آدمی جب تک کہ کوئی کام کرتا نہیں ہے اس کو اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. ایک آدمی بالکل اندھیرے میں رہنے کا عادی ہے, اندھیرے میں رہتا ہے ہمیشہ, اس کو پتہ ہی نہیں روشنی کا, تو اس کو کتنی بھی تعریف کرو کہ روشنی ایسی ویسی, کہے گا اچھا بھائی ہوگی ہمیں نہیں پتا ہے نا. لیکن جب روشنی میں آ جاتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے کہ بھائی روشنی کتنی اچھی چیز ہے. تو اسی طرح ہم گناہوں میں پڑے ہوں گے, اگر بدنگاہی کرتے ہوں گے, نظر کی حفاظت نہ کرتے ہوں گے, تو ہمارا دل میرے دوستو سیاہ رہے گا, اس میں اندھیرا رہے گا. اور جس دن نظر کی حفاظت شروع کی اس میں اللہ کا نور آنا شروع ہو جائے گا. جب نور آئے گا تو اندھیرے سے ہر آدمی کو گھبراہٹ ہوتی ہے. تو نظر کی حفاظت شروع کر دیں گے, معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کیا خوبی ہے, کیا حلاوت ہے. اللہ پاک کا وعدہ ہے, من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی. اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے خوف سے نظر کی حفاظت کی اور اپنے دل کو پاک و صاف رکھا, میں اس کو حلاوت ایمانی عطا کروں گا. اللہ کا وعدہ ہے, کسی وزیر اعظم کا صدر کا وعدہ نہیں ہے. اس میں میں ذرا بشاشت کے لیے قصہ سنا دیتا ہوں کہ ایک شخص کا بچہ تھا, وہ سیاست دان تھا. وہ تو اس کے بچے نے کہا کہ ابا مجھے بھی سیاست دان بنا دو, کیونکہ مجھے آئیے چمکتی دمکتی کاروں میں آپ سفر کرتے ہیں اور پولیس والوں کی سلامی آپ کو ملتی ہے, فوجیوں کی سلامی ملتی ہے, بڑا اچھا لگتا ہے, مجھے بھی سیاست دان بننا ہے. ظاہری چمک دمک دیکھ کے بےچارہ کہنے لگا, ابا تو جانتا تھا کہ کیا ہے پھیریاں میں کرتا ہوں. تو ابا نے کہا کہ بیٹا اچھی لائن نہیں ہے, تم اس لائن میں نہ آؤ, اس میں بڑی پریشانی مصیبت ہے. لیکن بچے تو بچے ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں. تو نہیں ابا مجھے تو سیاست دان ہی بننا ہے, نہیں ابا مجھے تو سیاست دان بننا ہے. باپ نے مجبور ہو کے کہا کہ اچھا بیٹا ٹھیک ہے, تو اب آپ کی تربیت شروع کرتے ہیں کہ کیسے بننا ہے. کہا ٹھیک ہے, کہا چڑھ جاؤ اوپر دوسری منزل پہ, چلے جاؤ چھت کے اوپر. چلا گیا بچہ, اب وہاں سے ابا نیچے کھڑے ہیں, کہہ رہے ہیں وہاں سے چھلانگ لگا دوں. ابا وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ ابا آپ کیسی بات کرتے ہیں, پانی تھوڑا سا دیجیے. ارے آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ میں اوپر دو منزل سے نیچے گروں گا تو میری تو ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی. تو کہا کہ بیٹا میں ہوں نا نیچے, تمہیں گود میں لے لوں گا, پکڑ لوں گا. کہا بڑا ڈر لگ رہا ہے. کہا میں ہوں نا, میری بات پہ اعتماد نہیں ہے. بچے نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے. وہاں سے چھلانگ لگا دی. اب جو چھلانگ لگائی تو سیدھا ابا جو ہے بجائے گود میں لینے کے ہاتھ چھوڑے کھڑے ہوئے, کچھ بھی ہلے بھی نہیں ہو, اور بچہ چلا رہا ہے رو رہا ہے کہ ابا آپ نے مجھ سے کیا کہا یہ کہ میں نیچے چھلانگ لگائی, آپ نے مجھے پکڑا نہیں. کہا بیٹا یہ سیاست کا سب سے پہلا سبق ہے, اعتماد نہیں کرنا, اپنے باپ پہ بھی اعتماد نہیں کرنا. تو لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. کیا بات ہے, تصویر مت بناؤ بھائی, بینر نہیں لگایا یہاں, تصویر کشی بھائی یہ دیکھ کے ڈیلیٹ کر دیجیے ان کو. ڈیلیٹ کر دیا بیٹا, تصویر کشی ہمارے یہاں بالکل سختی سے منع ہے. یہ سب خرافات ہیں بزرگوں کی. دیکھو ہم لوگ کتنا ناراض ہوتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ وہاں بنی, ہم کتنا غمگین ہیں. تو ہم اپنی شبیہ کیوں بناتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بنانے پہ ہم کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ کیا بات ہے آخر تصویر بنانے میں؟ کوئی تو بات ہے میرے دوستو, کوئی بات ہے کہ نہیں؟ کہ ہم ہر مسلمان جو ہے جوش غیرت سے جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے نبی کی شان میں کیسی گستاخی کی ہے. تو تصویر بنائی ہے تو کیا بات ہے آخر تصویر میں, کیوں ہم ناراض ہوتے ہیں بھائی؟ تو اس لیے اپنے لیے بھی وہی کام کرنا چاہیے کہ ہمیں تصاویر سے بچنا چاہیے, خصوصاً اپنے بزرگوں کی تصویریں لینا اور ان کو گھروں کے اندر لٹکانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس گھر میں تصویر اور کتا ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوں گے. یہ بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, ہمارے میزبان بتا رہے ہیں ہمارے گھر میں تصویر کا نام و نشان نہیں, سب نکال دیا انہوں نے. اور ماشاءاللہ بتا رہے ہیں کہ ان کے بچوں کی شادی بالکل عین سنت کے مطابق ہوئی ہے. جب سے اللہ والوں سے جڑے ہیں پوچھ لیجئے ان سے کہ جب ہی سے ان کے حالات بدل گئے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک معاملات ہو گئے, عین سنت کے مطابق انہوں نے شادی کی ہے. جہیز بھی نہیں لیا, جہیز بھی انہوں نے کہا کہ ہم خود دیں گے بچے کو, جو دینا ہوگا جو استطاعت ہوگی ہم خود دیں گے. ایک پیسہ بھی نہیں لیا, نہ بارات نکلی ان کی. تو یہ بھی تو انسان ہیں, یہ بھی تو اسی ماحول میں رہ رہے ہیں, اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ان خرافات ان رسومات کی وجہ سے. اور دراصل یہ رسومات جتنی ہیں سب ہندوؤں سے آئی ہیں, ہمارے یہاں سب ہندوؤں سے آئی ہیں. مہندی مایوں کرنا, اکٹن لگانا, یہ ساری خرافات چونکہ ہندوؤں اور مسلمان مل کے رہے ہیں ایک زمانے تک, اور پھر انگریز بھی یہاں رہ چکے ہیں اس حصے میں, لہٰذا کہیں سے ہم نے نقالی کی ہے ہندوؤں کی, کہیں سے نقالی کر لی کافروں کی. مسلمان گھروں کے اندر برتھ ڈے منائی جاتی ہے. ارے بھائی برتھ ڈے منانا کوئی, یہ کوئی ایک سال ہمارا بڑھ گیا زندگی کا, موت سے ایک سال قریب ہو گئے, یہ خوشی کی بات ہے یا غمی کی بات ہے؟ یہ تو سب کافروں کی باتیں ہیں, کیونکہ ان کی نظر میں صرف دنیا ہے. کہتے ہیں مولوی بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں, تنگ نظر. ہاں اور دنیا دار کہتے ہیں ہم بڑے وسیع نظر ہیں, لیکن ظالم تمہاری تو نظر محض دنیا ہی تک رہتی ہے, مولوی تو آخرت تک نظر رکھتا ہے اپنے. اس کی نظر کتنی وسیع ہے کہ وہ آخرت تک نظر رکھتا ہے کہ انجام ہمارا کیا ہونے والا ہے. ہمیشہ ہمیشہ ہمیں یا تو جہنم میں خدا نخواستہ یا پھر جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے, وہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے. تو مولوی تو اس زندگی تک نظر رکھتا ہے, تم ہو تنگ نظر اصل تو, کیونکہ تمہارے کپڑے بھی تنگ ہیں. ہاں کپڑے بھی تم نے, علامت ظاہر بھی ہے تمہارا, باطن بھی ایسا ہی ہے. تمہارے کپڑے بھی تنگ ہو رہے ہیں, جہاں جہاں یہ موبائل چلا جا رہا ہے, یہ نیٹ چل رہا ہے اور کیبلیں چل رہی ہیں, وہاں اچھے اچھے خاصے. ہم پچھلے دفعہ یہ سوات کے پہاڑوں میں گئے, وہاں دیکھ رہے ہیں گاؤں کے اندر جو ہے عجیب ماحول ہے. وہ خود شرمندہ ہیں, کہہ رہے ہیں ہماری عورتیں بے پردہ ہوئی چلی جا رہی ہیں, پہلے یہ ماحول نہیں تھا. بھائی کو بھائی سے دشمنی ہو رہی ہے. کوئی آدمی جس طرح وہاں کا ماحول تھا کہ بھائی ایک دوسرے کے لیے مدد کرنے کو فوراً تیار ہیں, کہہ رہے ہیں سب ماحول بدلتا جا رہا ہے. جہاں جہاں یہ اب کوئی شہری زندگی اور گاؤں کی زندگی میں بہت کم فرق رہتا جا رہا ہے. یہ جو یہ عذاب الہی ہے, جو موبائل اس میں نیٹ ہے, اس سے کیسی کیسی گندی چیزیں ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں. گھروں کے اندر آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زین العین النظر. بخاری شریف کی حدیث ہے, میرے حضرت فرماتے تھے کہ مولوی مسئلہ بتاتا ہے بناتا نہیں ہے. اس کی کیا مجال کے شریعت میں کوئی آگے پیچھے کر دے. اللہ کا کام ہے, اللہ کا قانون ہے, اللہ کا قانون بتاتا ہے کہ بھائی دیکھو اللہ نے یہ حکم دیا, عمل کرنا. جو عمل کرے گا وہ خود فائدہ اٹھائے گا, ہمارا کیا لے گا بھائی؟ ہمارا تو اتنا ہی ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے. اللہ کے احکام پیغام آپ کے کانوں میں پہنچ جائے، خدا کرے میرے دل میں بھی اتر جائے، آپ کے دل میں بھی اتر جائے۔ اے کاش کہ اے کاش اتر جائے میرے دل میں میری بات، اے کاش اتر جائے تیرے دل میں تیری بات۔ ہم تو یہ درد لے کے حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ کے دین جگہ جگہ محلے محلے کوچہ کوچہ پھیل جائے اور یہ دنیا جو ہے جنت کا گہوارہ بن جائے۔ اسلام ہی کے اندر امن و عافیت ہے میرے دوستو، اس کے سوا کوئی راستہ خیر کی طرف بھلائی کی طرف نہیں جاتا۔ تو بہرحال بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، تو یہ بتا رہا تھا کہ حافظ جو ہے جو باعمل ہوگا اس کے ساتھ یہ ہے کہ بھائی وہ اس کو اللہ تعالیٰ 11 پاسپورٹ دیں گے، ایک پاسپورٹ سے خود جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور 10 پاسپورٹ سے جو ہے وہ دوسروں کی شفاعت کرے گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ اس کو اختیار دیں گے کہ تم جس کو چاہو اپنے خاندان میں سے لے جاؤ اب جنت کے اندر بے حساب کتاب۔ تو میرے حضرت فرما دیتے کہ ان بعض بچوں سے ذرا دوستی رکھو، ان کو ذرا انڈا مرنڈا پلاتے رہو، انڈا کھلاتے رہو، تو کل کوئی تمہیں پہچان لیں گے کہ اچھا یہ ہمیں انڈا مرنڈا کھلاتا تھا، چلو بھائی آ جاؤ اللہ میاں اس کو ہمارے ساتھ جنت میں لے جائیے۔ تو استاد بھی محتاج ہے اور شاگرد بھی محتاج ہے اور والدین بھی محتاج ہیں، سب خاندان والے بھی محتاج ہیں، کون نہیں محتاج ہے بھائی جنت کا، اللہ کی رضا کا، تو ان سے ذرا دوستی بھی رکھو۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ قصہ سناتے تھے والی سوات کا، ان دنوں والی پہلے زمانے میں والی سواد تھے، اب تو وہاں سارے دوسرا نظام ہو گیا، تو وہ والی سواد جو ہے بہت ہی نیک اللہ والے آدمی تھے، تو قریب میں مدرسہ تھا اور مدرسے کا جو ہے کھانا وغیرہ سب والی سواد کے ہی ذمہ تھا، اور وہ اس قدر متواضع تھے کہ مدرسے کا کھانا اپنے سر پر رکھ کر روزانہ پہنچاتے تھے، وہاں سر پہ رکھ کے۔ یہ تھے ہمارے پرانے بزرگ اسلام والے دین والے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ کھانے کو تھوڑی دیر ہو گئی اور بچے منتظر تھے، دیکھا کہ دور سے والی سواد آ رہے ہیں اور سر پہ کھانا رکھا ہے، بچوں نے فوراً شور مچایا، ہمارا بیل آ گیا۔ بچے شرارت کرتے رہتے ہیں اس قسم کی، اسی پہ ایک قصہ بھی یہاں روک دیتا ہوں، ایک قصہ اور مزیدار سنایا میرے حضرت نے، حکیم الامت تھانوی نے لکھا ہے قصہ، کہ فرماتے ہیں کہ ایک تھانے دار کی ماں مر گئی، تو اس نے اس کے سوگ میں جو ہے وہ کھانا وانا پکوا کے اس کو ایصال ثواب کرنے کے لیے، کوئی سویم تیجا چالیس میں نہیں، یہ تو سب بھائی رسمیں ہیں بدعتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بھی ہندوؤں سے ہماری آیا ہے تیجا چالیسواں، الفاظ بھی وہی ہیں تیجا اور چالیسواں اور یہ سب، اور چالیسویں میں تو ہمارے بڑے بھائی ہیں ان کے پڑوسی ایک تھے، تو ان کی یہاں کوئی فوتگی ہو گئی، تو 10ویں دن انہوں نے ہمارے بھائی کو کہا، الحمدللہ ہم تو اللہ کا شکر ہے کہ حق سے تعلق ہے، تو انہوں نے کہا کہ کل آپ ہمارے یہاں کھانا کھا لیجیے گا، 40واں ہے۔ بھائی نے حیرت سے کہا کہ ابھی تو 10 دن ہوئے ہیں مرے ہوئے، تو کہا کہ بھائی وہ ہمارے قریبی رشتے دار ہیں جو دور سے آئے ہیں، ان کو جانا ہے، اس لیے 40واں ہم نے 10ویں دن کر لیا۔ جہالت کی باتیں دیکھو بھائی۔ تو بہرحال وہ جو ہے تھانے دار نے کھانا پکوایا ایصال ثواب کے لیے کہ میری والدہ کو کچھ ثواب مل جائے، چلو مدرسے میں کھانا کھلا دیتے ہیں، کھانا بھیج دیا انہوں نے مدرسے میں۔ جب کھانا بھیج دیا تو اس کے بعد جو ہے وہ لڑکے کھانا کھا کے، بھائی بڑا مزیدار کھانا ہے، بڑا شاندار کھانا ہے، خدا کرے پھر کسی کی ماں مرے۔ ارے وہ تھانے دار نے سن لیا، بہت ہی اس کو غم ہوا کہ یار یہ تو بڑی، میں نے تو ایک تو کھانا کھلایا بچوں کو، یہ کہہ رہے ہیں خدا کرے پھر کسی کی ماں مرے۔ تو فوراً حکیم الامت کے پاس پہنچ گئے کہ حضرت یہ معاملہ ہے، میں تو کھانا لایا ان لوگوں کے لیے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ماں مرے، کتنی بری بات ہے۔ حکیم الامت نے فرمایا قصور آپ کا اپنا ہے، اس لیے کہ کبھی آپ نے ان کو اپنی شادی میں بلایا، کبھی آپ نے ان کو اپنی خوشی میں بلایا، اگر آپ نے بلایا ہوتا یا اپنی خوشی میں ان کو شریک کیا ہوتا تو یہ آپ کی خوشی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اور دے، اور برکت دے، اور خوشیاں دے ان کو، آپ نے جب ماں مر گئی غمی میں ان کو یاد کیا تو یہ بھی آپ کے لیے غم کی دعا کرتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ قصہ جو تھا، یہ والی سواد پہنچ گئے سر پہ کھانا رکھ کے اور بچوں نے کہا کہ ہمارا بیل آ گیا۔ یہ آج کی مجلس جو ہے میرے بچوں کے لیے ہے، یہ بڑوں کے لیے کم ہے، مجھے یہ سب باتیں ان کی چھوٹے بچوں کی برکت سے یاد آ رہی ہیں ماشاءاللہ، امید ہے کہ یہ خوش ہو رہے ہوں گے۔ اب مگر بھائی دیکھو اپنے استاد کو اپنے بڑوں کا ادب کرنا، یہ قصہ سمجھانے کے لیے سکھانے کے لیے، کبھی یہ نہ ہو کہ تم کسی خدمتگار کو بیل کہہ دو، یہ بہت بری بات ہے، اچھی بات تھوڑی ہے، کوئی انہوں نے اچھی بات نہیں کہی۔ استاد کا ادب جو کرے گا یقیناً وہ کامیاب ہوگا، اور جو بے ادبی کرے گا وہ نامراد رہے گا، یہ اچھی طرح یاد رکھو۔ جتنا استاد کا ادب کرو گے اتنا ہی زیادہ تم کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ نصیبہ کھوٹا ہو جاتا ہے جو ادب نہیں کرتا اپنے بڑوں کا، چاہے وہ استاد ہو چاہے ماں باپ ہو کوئی بھی ہو، ہمیشہ ان کا ادب کرو اور بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں پر شفقت رکھیں۔ تو اب جب انہوں نے کہا کہ ہمارا بیل آ گیا بیل آ گیا، تو انہوں نے سن لیا والی سوات نے، انہوں نے کہا اب تو میں آئندہ ان کو ہرگز کھانے نہیں لے کے آؤں گا، یہ تو اتنی ناپتہ ہی کرتے ہیں، مجھے بیل کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے عہد کر لیا کہ میں نہیں کھانا لاؤں گا، میں چھوڑ دیا کھانا۔ رات کو جو سوتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں کہ قیامت کا منظر ہے اور بڑی پریشانی کا عالم ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن، محشر کے دن، کوئی آدمی تپنے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی آدمی گھٹنے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں ایسا منظر نہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ ہوگا تو یہی، لیکن گناہگاروں کے لیے وہ دن اتنا ہی سخت ہوگا، اور مومنین اور صالحین کو اللہ تعالیٰ اپنی ٹھنڈک کے سائے میں رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی لیے جتنا اللہ کو راضی کرنا ہے میرے دوستو اس زندگی میں ہم کر لیں، اگر مگر نہ لگائیں اور ادھر ادھر مت دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے، زمانہ کہاں جا رہا ہے، ہم یہ دیکھیں کہ اللہ اور رسول ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور محشر میں بھی اللہ ہم کو آسانی سے۔ حکیم الامت نے لکھا ہے کتاب میں کہ مومنین اور صالحین جو نیک بندے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، متقی پرہیزگار رہتے ہیں اور خلاف شرع کام نہیں کرتے، رسمیں نہیں کرتے غیروں کی، تو انشاءاللہ تعالی ان پر یہ 50,000 برس کا دن اس طرح گزر جائے گا جیسے ایک فرض نماز کا وقت۔ ہاں اللہ تو زمان و مکان پر پوری قدرت رکھتے ہیں، اسی زمان میں اسی مکان میں کسی کو وہ دن 50,000 برس کا لگ رہا ہے جو گزرنے میں نہیں آ رہا، اسی زمان و مکان میں کسی کو ایک فرض نماز کا وقت لگ رہا ہے کہ بس یوں گئے اور یوں فارغ بھی ہو گئے۔ تو بہرحال باتیں تو بہت ہیں، تو پھر اللہ موقع دے، زندگی دے انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت کے لیے۔ تو جب وہ ناراض ہو گئے اور خواب میں دیکھ رہے ہیں قیامت کا منظر ہے، محشر کا میدان ہے اور بڑی پریشانی کا عالم ہے، سورج بھی سر پر ہے، کھوپڑیاں پگھلی جا رہی ہیں اور حساب کتاب ہو رہا ہے، اب یہ گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں کہ اللہ میں کیا کروں، کیسے میری نجات ہوگی۔ تو تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ یہ بچے جو مدرسے کے بچے ہیں اچھلتے کودتے چلے جا رہے ہیں جنت کی طرف۔ تو یہ بڑے، ارے یہ تو میرے ہی بچے ہیں جن کو کھانا میں پہنچاتا تھا، اب دیکھ رہے ہیں وہ اچھلتے کودتے جو ہے چلے جا رہے ہیں اور جنت کا فیصلہ ان کے لیے ہو چکا ہے، جا رہے ہیں خوشی سے اچھلتے کودتے۔ تو اچانک جو ہے ایک بچے نے مڑ کر دیکھا کہ یہ ہمارے جو والی سوات ہیں بڑی پریشانی کے عالم میں ہیں، تو بچے آپس میں کہتے ہیں ارے ہمارا بیل ہو رہا، ہمارا بیل ہو رہا، تو بھائی اس کو لے کے چلو۔ تو والی سوات کا ہاتھ پکڑ کے اللہ سے شفاعت کر کے ان کو بھی جنت میں لے جاتے ہیں، کام بن گیا ان کا۔ صبح اٹھتے ہی توبہ کی انہوں نے، رو رو کر اللہ سے معافی مانگی اور کہا کہ میرے بچوں تم مجھے بیل کہو، کچھ بھی کہو، جانور کہو، میں تمہیں ضرور کھانا پہنچایا کروں گا۔ یہ سب باتیں ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ہمیں سنائی۔ تو بھائی اب اصل بات پہ ہم آ جاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ بچوں کی تربیت ہم نرمی سے کریں اور تربیت میں غفلت نہ کریں۔ بہشتی زیور ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ، جو اپنے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ اور اپنے وقت کے بڑے مجدد تھے اور آج بھی ان کی تعلیمات سے ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں الحمدللہ، اور مدارس میں باقاعدہ یہ کتاب نصاب میں شامل بھی ہے اور قیامت تک حکیم الامت تھانوی کی تعلیمات سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بہشتی زیور میرے دوستو ہر گھر میں ہونی چاہیے، ہر گھر میں اللہ کے لیے یہ کتاب ہم ضرور ہر گھر میں کسی نہ کسی طرح پہنچا دیں، جو صاحب استطاعت ہیں وہ خرید کر ایسے ایسے گھروں میں پہنچا دیں اس کو، ہر گھر میں خدا کرے کتاب پہنچ جائے۔ تو اس میں چوتھا حصہ خاص طور سے، 11 حصے ہیں اس کتاب کے، ایک مکمل جلد ہوتی ہے، جیسے فضائل اعمال کی جلد ہے بہشتی زیور کی بھی ایک مکمل جلد ہے کامل بہشتی زیور، تو وہ اصلی والا لے لیجئے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں چوتھے میں آپ پڑھیں گے جو تربیت کے طریقے، اولاد کی تربیت کا طریقہ، اور میاں بیوی کے ساتھ کیا تعلقات ہیں اس کا طریقہ، اور بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسے نباہ کرنا چاہیے، کیسی خدمت کرنی چاہیے، کس طرح رہنا چاہیے اس کا طریقہ، اور شوہر کے حقوق اور میاں بیوی کے حقوق، یہ سب چوتھا حصہ جو ہے اس میں ساری باتیں لکھی ہوئی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گے۔ آپ ابھی عمل نہیں کیا ہوگا کہ دل آپ کا نور سے بھر جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ، ایسی پیاری باتیں اس میں لکھی ہیں، بہت آسان آسان، انشاءاللہ اگر عمل ہو جائے گا تو گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، سارے لڑائی جھگڑے جاتے رہیں گے، ساری پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اس میں یہ 7واں حصہ ہے وہ اخلاقیات پر ہے، برے برے اخلاق ہمارے اندر آج مسلمانوں کے اندر ہیں، اسی وجہ سے ہمارا دین بدنام ہو رہا ہے. حقیقت میں اسلام میں کوئی خرابی نہیں, مسلمان میں خرابی ہے, اس لیے کہ اس نے اسلام کو اپنایا نہیں ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, بس بات یہ کہنی ہے کہ بچوں کی تربیت اچھے انداز میں کریں, اور ان کو یہ نہ سوچیں کہ ابھی بچے ہیں, جب بڑے ہو جائیں گے پھر ان کو سمجھا دیں گے. نہیں میرے دوستوں, بزرگوں سے تعلق رکھیں اور پوچھیں کہ کس عمر میں کیا تربیت دینی ہے. ٹھیک ہے بھائی, کس عمر میں کیا تربیت دینی ہے, نماز کا کب کہنا شروع کرنا ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ 7 برس کی عمر میں شریعت نے نماز کا حکم کیا ہے. اب تربیت کے لیے اس کو ٹھیک ہے کہ وہ چھوٹا ہے, اس کو تربیت کے لیے نماز کا کہنا شروع کر دیں, لیکن سختی نہ کریں میرے دوستو. سختی کب ہے؟ 10 برس کے بعد. دیکھیے, نماز شریعت کی سب سے بڑی عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے, اور اس کو چھوڑنا اور اس کو برباد کرنا خود کو برباد کرنا ہے. اور اتنی اہم عبادت ہے کہ روزے محشر کے جاں کا داس بود, اول پرسش نماز بود, سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا وہاں. یہاں تو آج ایسے پیر بن گئے کہ پیر بھی نماز نہیں پڑھ رہے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مرید تم پیسے دے دو, جیسے وہ پادریوں کا طریقہ ہے. پادری کے معنی بعد ان کی ریکنڈیشن ہوئی ہے. ظالم وہاں بھی بدماشیاں کرتے ہیں, لڑکوں سے بدفیلیاں کرتے ہیں, لیکن اگر کسی مدرسے میں کوئی ذرا سی بات ہو جاتی ہے اس کو پوری دنیا میں اچھالتے ہیں. اور خود کتنے گندے غلیظ لوگ ہیں, کافر, کیا بتائیں آپ کو. ہم جایا کرتے تھے وہاں اپنی تجارت کے سلسلے میں, ظالم استنجا کرنا تو جانتے نہیں, ان کی پتلونوں کے اندر پیخانہ بھرا ہوا ہوتا ہے, پاکی ناپاکی جانتے نہیں, کھڑے ہو کر کھانا. انہی گندے ہاتھوں سے ہم نے دیکھا کہ ہم وہاں اسٹیشن پہ کھڑے ہیں, تو ٹوائلٹ میں گیا اور بغیر پانی سے ہاتھ دھوئے آ کے کھانا بھی کھانا شروع کر دیا. اتنے گندے لوگ ہیں یہ کافر, اور ان کی نقل بنانے میں ہم بڑے خوش ہیں کہ بھائی ہم بڑے ایڈوانس ہو رہے ہیں. یاد رکھو کہ ایڈوانس تو وہ بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ جہنم کی طرف ایڈوانس کر رہے ہیں. اگر ہم ان کی طرح بنیں گے, خدا نخواستہ, ہمارا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا. ہاں یاد رکھو, دیکھا دیکھی کام مت کرو, دور کانوں سنی بات مت کرو. ایک شخص کی بھینس بیمار ہو گئی, اس کو یاد آیا کہ بھائی میرا ایک دوست تھا, اس کی بھی بھینس بیمار ہو گئی تھی, تو اس سے جا کے پوچھتا ہوں کہ بھائی تو نے کیا علاج کیا تھا, تو وہ علاج میں بھی کر لوں گا. فوراً کیا دوڑتا ہوا اور باہر سے آواز لگائی, گھسیٹے, ابھی وہ گھسیٹے. اس نے اندر ہی سے آواز دی, ہاں کیا بات ہے, تو کہا کہ میں جو ہے تیری بھینس بیمار ہو گئی تھی. کہ ہاں ہاں بیمار ہو گئی تھی. اس نے کہا پھر تو نے کیا علاج کیا تھا. اس نے کہا میں نے ایک بوتل مٹی کا تیل پلا دیا تھا اس کو. وہ بس باقی تحقیق کچھ نہیں کی کہ اس نے صحیح کیا, غلط کیا, کیا ہوا انجام. فوراً وہاں سے پلٹا, آ کر اپنی بھینس کو 1 لیٹر تیل پلا دیا مٹی کا. تھوڑی دیر میں بیچاری وہ تڑپ تڑپ کے مر گئی. اب بڑے غصے میں آیا, فوراً پھر گیا, جا کے کہا وہ گھسیٹے, ارے وہ گھسیٹے. اندر سے نے کہا کیا بات ہے, کہا تیری بھینس مر گئی تھی. ہاں بھینس مر گئی تھی. تو نے کیا علاج کیا تھا, بھائی میں نے مٹی کا تیل پلایا تھا. تو میری تو بھینس مر گئی. کہ ہاں تو میری بھی تو مر گئی تھی. تو نے مجھ سے کب پوچھا کہ کیا وہ صحت ہو گئی تھی اس کو یا نہیں ہو گئی تھی, میری بھی مر گئی تھی. تو بھائی دین کے اندر ہم ایسا کام نہ کریں کہ سنی عمل نہ کریں, اپنے بزرگوں سے تعلق رکھیں, علماء حق سے مسئلہ پوچھیں, بزرگوں سے کراؤ اپنی اصلاح باطن کی, اور مسئلہ پوچھو مفتیان کرام سے, علماء کرام سے. اللہ ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرمائے, اور علماء اہل حق کو اللہ تعالیٰ ہر دشمن اور حاسد سے محفوظ رکھے, اور ان کو سلامت رکھے. ہمارے دارالعلوم جو حق کی اشاعت کے لیے ہیں, اللہ ان کی حفاظت فرمائے. تو بس بھائی, اب اتنی بات تو یہ ہو گئی بچوں کی تربیت سے متعلق, کہ یہ مت سمجھو ہمیشہ چھوٹے چھوٹے بچے. یہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہیں, سی پی ایس ڈاکٹر ہیں. دیکھو ذرا کھڑے ہو جاؤ بھائی, دیکھیے ان کا اولیا, یہ اسی اولیے میں اسپتال جاتے ہیں, اسی اولیے میں کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ اچھے صاف ستھرے بھی, سفر میں ذرا کپڑے ان کے ایسے ہو گئے, ماشاءاللہ کپڑے صاف ستھرے رکھتے ہیں اور طریقے سے رہتے ہیں. ماشاءاللہ اسی اولیے میں اسپتال جاتے ہیں, یہ بھی تو انسان ہیں. کتنے بڑے بڑے انجینئر داڑھی رکھے ہوئے, ٹپنے بھی ان کے کھلے رہتے ہیں. دیکھ لو جس کو دیکھنا ہے جان کے, ورنہ میری بات پہ اعتماد کر لو کہ واقعی ان کے ٹپنے خوب اچھے کھلے ہوئے ہیں. یہاں افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں, بیٹھ جائیے, کہ مدارس کے لوگ, علماء حضرات, اساتذہ حضرات اور ائمہ حضرات جو ہے اس طرف سے بڑی بے توجہی کیے ہوئے ہیں, ٹپنے ڈھکے ہوئے ہیں. مکروہ تحریمی ہے, ٹپنے کا ڈھاکنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. ساتھ میں وہ باتیں بھی جو میں کہنا چاہ رہا تھا ملا ملا کے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, میں دیتا جا رہا ہوں آپ کو جو اللہ کی توفیق سے. یہی باتیں اصل بیان کرنے آیا تھا, تو ساتھ میں یہ تھوڑی دلچسپی کی بھی بات ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی رحمت سے, اور ہمیں عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے. کتنا وقت بھائی ہم اور بیٹھ سکتے ہیں؟ ابھی کیا وقت ہوا ہے؟ 3:45. 3:45.
کون ہے اس میں سے؟
ارے لوگ آپ کو دعائیں دینا شروع کر دیں گے، یہ بڑے میاں جلدی گزر جائیں کسی طرح سے. پونے دو کو، پونے تین کو پونے دو بنا دیا انہوں نے. دیکھو بھائی مجھے نہیں پتا، ہاں اگر بھائی کسی کو ایسا کرتے ہیں کہ جس کو مجبوری ہو وہ جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح سب کی راحت ہے. بھائی مجبوریاں ہیں، انسان ہے، دس کام ہیں، بچے ہیں، کبھی کچھ ہے، کاروبار ہے، کام ہے. لیکن بھائی ہم بھی کراچی سے آئے ہیں اپنے کام کاج چھوڑ کے، اور الحمدللہ اپنے خرچے پہ آئے ہیں، اور نہ میری کوئی مسجد ہے نہ میرا کوئی مدرسہ ہے جس کا میں آپ سے چندہ مانگوں. الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے، چندے سے ہمارے مدرسے نہیں بنے الحمدللہ. چندہ مانگا نہیں جاتا، جو آدمی اخلاص سے محبت سے دیتا ہے اس کا قبول کر لیتے ہیں. اور قبول کرنے کے لیے بھی ہمارے حضرت نے یہ کیا سکھایا ہے کہ جو آدمی، دیکھو یہ باتیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی انشاءاللہ، یہ بزرگوں ہی سے ملتی ہیں. فرمایا کہ جو آدمی دین کے کام میں خرچ کرے تو اگر کسی دارالعلوم میں دیتا ہے، مدرسے میں دیتا ہے، تو مدرسے والے کا شکریہ ادا کرے کہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مدرسہ کھولا، دین کا کام کیا. اگر آپ مدرسہ نہ کھولتے تو ہم یہ اپنا یہ کرنسی آخرت میں ٹرانسفر کیسے کرتے؟ یہاں ایک روپیہ دو گے اللہ دس دے گا کہ نہیں؟ ہاں من عمل صالحا، کوئی ہے حافظ یہاں ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو دس دیں گے. تو جو ایک روپے یہاں خرچ کرے گا اللہ اس کو دس روپے یہاں کے دس روپے ہی دیں گے، کیونکہ ہو جاتا ہے پیسہ دس روپے کی کیا حقیقت ہے، اب تو روٹی بھی پندرہ روپے کی ہو گئی. کسی زمانے میں میں نے ایک بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک بیچارے بھکاری کو میں نے پانچ روپے دے دیے، سکہ پانچ روپے کا نیا نیا آیا تھا، اس نے مجھے واپس کر دیا کہ یہ پانچ روپے کی تو دو روٹی بھی، میری ایک روٹی بھی نہیں آئے گی. میں نے کہا دے دے بھائی، میں کسی اور کو دے دیتا ہوں، پانچ روپے کی اس وقت دو روٹیاں آتی تھیں. میں نے اس کا مطلب ہے تم ضرورت مند نہیں ہو، تم پروفیشن میں مانگ رہے ہو، پیشہ ور تم بھکاری ہو، مجھے دے دو. میں نے اس سے لے کے دوسرے فقیر کو دے دیا. یاد رکھیے کہ یہ مانگنے والے جو ہیں، جو پیشہ ور ہیں، ان کو دینا حرام لکھا ہے، ان کو دینا جائز نہیں ہے. آپ اچھے لوگوں کو دو، نیک لوگوں کو دو. یہ داڑھی مونڈے ہوتے ہیں، کچھ پتا بھی نہیں آج کل کہ یہ ہندو ہیں، مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، بیروق بھرے رہتے ہیں اور مانگتے ہیں پیسہ. یہ حدیث شریف میں منع ہے پیسہ مانگنا. جس وقت جس آدمی کے پاس ایک دن کے گزارے کی روٹی پانی ہو، اس کو مانگنا جائز نہیں ہے میرے دوست. یہ شریعت کے مسئلے ہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی اصلاح باطن بزرگوں سے کرائیں اور مسائل علماء سے پوچھیں. محض فضائل پہ نجات نہیں ہوگی، مسائل پر نجات ہوگی. مسائل پر عمل کرنا فرض ہے، ورنہ ہماری نمازیں نہیں ہوں گی، ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو بہرحال یہاں کے دس روپے اللہ وہاں نہیں دیں گے، وہاں بڑی بڑی چیزیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جو ہے کیا بات آخری ہو رہی تھی، وہ ٹکنے کے جھانکنے پہ میں بات کر رہا تھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ائمہ حضرات جو امامت کر رہے ہیں، جو علم دین پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لیکن ان میں یہ عملی کمزوریاں ہیں. حدیث میں لکھا ہے پڑھا بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن ٹکنے ٹکے ہوئے ہیں. تو بھائی یہ تو زیب نہیں دیتا ایک عالم کو. جبھی تو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ خود بتانے والے کا عمل نہیں ہے. خود تو عمل کرے پہلے، تب دوسرے کے دل میں اثر بھی ہوگا، بچے پہ اثر ہوگا انشاءاللہ. دل میں درد تو ہم پیدا کریں دین کا، پھر دیکھو کہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے. میرے دوستوں، ایک بزرگ کے پاس ایک عورت آئی، آج تو قصے قصے آ رہے ہیں. ایک بزرگ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ حضرت اس کو کچھ دم کر دیجئے، دعا کر دیجئے، گڑ بہت کھاتا ہے، سارا گڑ ہمارا کھا کھا کے. تو بڑی دور سے وہ عورت آئی تھی، بزرگ نے کہا بھائی کل آنا. تو اچھا بھائی ٹھیک ہے، چلی گئی بیچاری. اگلے دن پھر آ گئی کہ ذرا اس کو دم کر دیجیے، گڑ بہت کھاتا ہے. کہا بیٹا دعا کر دی کہ بیٹا دعا کر دی اور نصیحت کر دی کہ بیٹا زیادہ گڑ نہیں کھایا کرو، اچھی بات نہیں ہے. تو عورت نے کہا یہ کیا بات ہوئی، اتنی دور سے میں آئی ہوں، آپ نے اتنی بات کہی کہ بیٹا گڑ نہیں کھایا کرو، اچھی بات نہیں ہے، یہ تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے. کہا کہ اے میری بہن، کل تک تو گڑ میں بھی بہت کھاتا تھا، اگر میں جس بات پہ میرا عمل نہیں میں کہوں گا اس پہ اثر نہ ہوتا، کل سے میں نے گڑ کھانا چھوڑ دیا ہے، اب اس کی اب انشاءاللہ میری بات کا اس پہ اثر ہوگا. تو ہم بھائی جو بات دین کی پڑھیں، پہلے اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا اس پہ عمل ہے یا نہیں. عوام سے کیا شکایت کریں، عوام بدعتوں میں ہیں، عوام گناہوں میں ہیں، تو ہم ان سے کیا شکایت کریں جب ہمارے بڑے حضرات کا یہ حال ہوگا. میرے دوستو شرم کے ساتھ کہتا ہوں، علماء میرے سر کا تاج ہیں، کیسے بھی ہوں میرے سر کا تاج ہیں، لیکن بھائی عمل بھی تو ضروری ہے. ایسے عالم کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کو اوندے منہ گرا کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ایسی خوفناک وعیدیں ہیں عالم بے عمل کے لیے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. بس اب وہ مختصر بھائی بات تو کہاں سے کہاں نکل جاتی. اب صرف چار باتیں عرض کرنی ہیں جو میرے مرشد نے فرمایا کہ جو شخص ان چار باتوں پر عمل کر لے گا وہ اللہ والا بن جائے گا. اور اس کو چھوٹی موٹی ولایت نہیں, اللہ کی سب سے بڑی ولایت جس کے بعد صرف نبوت کا درجہ ہے. نبوت تو اب آنے کی نہیں, نبی آخر الزمان خاتم النبیین سید المرسلین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی آنے والا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سلسلہ آپ پر ختم فرما دیا. آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, بات ختم ہو چکی. تو اب یہ ہے ولایت جو ہے اس کے درجات ہیں. کتنا بڑا ولی بنے گا اتنا ہی عیش و آرام سے رہے گا اور دنیا میں بھی آرام سے رہے گا. میرے دوستو اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اتنا سکون اور چین عطا فرماتے ہیں کہ جو ان کو جنت سے بھی بڑھ کے مزہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں. ایسا سکون اور چین ان کو دیتے ہیں. مگر ظاہر ہے کہ سب باتیں پوشیدہ ہیں. اگر دکھائی دینے لگے تو ہر کوئی عمل کر لے. اور دکھائی دینے والا ایمان ہمارا نہیں ہے. ہمارا ایمان بالغیب اللہ کو منظور ہے. کیا بس اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ پہ ایمان لانا ہے. فرشتوں کو دیکھا نہیں فرشتوں پر ایمان لانا ہے. نبی کو دیکھا نہیں ہم نے تو نبی پر بھی ایمان لانا ہے. سب غیب کی باتیں ہیں. غیب پر ایمان لانا قبول ہے. وہاں دیکھا دیکھی ایمان قبول نہیں ہے میرے دوستو. اللہ اور اس کے رسول نے جو فرما دیا بس بالکل حق ہے سچ ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. زبان سے تم کہتے ہیں سچ ہے حق ہے لیکن عمل ہمارا گواہی دیتا ہے کہ اس کے دل میں نہیں ہے. یہ بات زبانی زبان پر ہے میرے دوستو. کیا فائدہ ہوگا؟ ایک مرتبہ زندگی ملی ہے. میرے مرشد فرماتے تھے کہ گناہوں سے بچنے کا بھی ایک مزہ ہے کیونکہ دل کو توڑتا ہے انسان. گناہ کا تقاضا آتا ہے اور انسان اپنے دل کو توڑتا ہے کہ بھائی میں اللہ کا قانون نہیں توڑوں گا, اپنا دل توڑ دوں گا, اپنے اللہ کا قانون نہیں توڑوں گا. اس دل کو توڑنے پر اللہ کو جو پیار آتا ہے, میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں نم سے اپنے بچے کو. ہاں ایسی رحمت ان کی اس پر آتی ہے جو اپنا دل اللہ کے لیے توڑتا ہے کہ بھائی لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے. لوگ کہیں گے آپ ملا ہو گئے, صوفی ہو گئے, یا آپ نے پردہ کب سے شروع کر دیا, اور ہم تو آپ کی بہن ہیں, چچا زاد بہن, تایا زاد بہن, خالہ زاد بہن, ان سب سے پردہ ہے میرے دوستو. اللہ نے پردہ فرض کیا ہے, کسی مولوی نے فرض نہیں کیا, رسول نے بھی نہیں فرض کیا, اللہ نے فرض کیا ہے میرے دوستو. اللہ کا حکم ماننا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی کر لے گا ان شاء اللہ تعالیٰ ولایت صدیقیت کی سب سے آخری درجہ جو ہے اس تک پہنچ جائے گا. عمل پر قربانی اتنی خدا کی مہربانی. جتنی ہم کوشش کریں گے اللہ کو راضی کرنے کی اتنا ہی وہ زیادہ ہم سے راضی ہوں گے اور اتنا ہی ان کی مہربانی ہم پر نازل ہوں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو پہلا کام یہ پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم اپنے چہروں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیں, ان کا باغ لگا دیں. ایک مٹھی داڑھی, بعض لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں لیکن چھوٹی ہوتی ہے, کبھی کہیں سے کاٹ لیا, کبھی کہیں سے کاٹ لیا, ڈیزائننگ کر لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے خالف المشرکین وفر اللحا وعفو الشوارب, کہ مشرکین کی مخالفت کرو, داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ, ہے نا. تو معلوم ہوا کہ داڑھی چھوٹی رکھنا یا مونڈنا دونوں حرام ہیں اور مشرکین کا کسی وجہ پتا ہے یہ. اور مشرکین کی شکل بنانا میرے دوستو قرآن پاک حدیث پاک میں ہے من تشبہ بقوم فہو, جس کی شباہت ہم اختیار کریں گے انہی میں سے اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے. اور داڑھی کا رکھنا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بس سنت ہے, رکھ لی تو ٹھیک ہے, نہیں رکھ لی تو کوئی بات نہیں. میرے دوستو اس کا حساب کتاب ہوگا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگر پوچھ لیں کہ میرے نبی جیسی شکل کیوں نہیں بنائی تھی, کیا خرابی تھی. میرے مرشد فرماتے تھے کہ کوئی پیارا اپنے پیارے کو بری شکل میں دیکھنا پسند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے پیارے ہیں اور ان مخلوق میں سب سے بڑا پیارا ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر داڑھی میں نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک, کوئی برا برائی ہوتی یا بدنمائی ہوتی اللہ اپنے پیارے کو کیوں دیتے؟ میرے دوستوں ایک فرشتوں کی جماعت ہے, وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد اس طرح کرتی ہے کہ پاک ہے وہ اللہ جس نے مردوں کو داڑھیوں سے مزین کیا اور وہ عورتوں کو چوٹیوں سے مزین کیا. آج ہم داڑیاں مڈا رہے ہیں اور عورتیں بال کٹوا رہی ہیں, سم کی کام کرتی ہیں پارلر کے اندر, بہت سے کام ناجائز اور حرام ہوتے ہیں میرے دوستوں, اس سے بچنا چاہیے, گناہ سے بچنا چاہیے. بس تو مختصرا یہ کہ بھائی ایک مٹھی داڑھی دیکھو یہ تینوں طرف سے ایک مٹھی ہو, چوری مت کرو دیکھو خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہے, شیخ سے مت ڈرو مخلوق سے مت ڈرو خدا سے تو ڈرو بھائی, خدا ہر وقت دیکھ رہا ہے. میرے مرشد کا شعر ہے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. تو چوری مت کرو, اللہ کے ساتھ انصاف کرو, صدق دل سے رہو کہ اللہ میری ہر نیت کو, ہر بری نیت کو, برے ارادے تک کو جانتا ہے, میرے ہر برے فعل کو دیکھ رہا ہے, وہ قیامت کے دن مجھ سے حساب لے گا. تو داڑھی کی یہ شرعی حدود ہے کہ تین حصے اس کے کر لو, دائیں طرف سے اپنی مٹھی میں لو, حجام کے بچے کی مٹھی مت استعمال کرنا, نہ ہی اپنے بچے کی مٹھی استعمال کرنا. ایک مٹھی میں لے کر اس کو آپ کاٹ دیجئے, اسی طرح بائیں طرف سے ایک مٹھی لے لو, یہ تین حصے کر لو داڑھی کے, اچھی طرح کنگھی کر کے, یہ تو میں آپ کو ایسے بتا رہا ہوں, کنگھی کرو اور اس کو اچھی طریقے سے تین حصوں میں تقسیم کر کے. اس طرح ہم تو اپنی داڑھی برسا برس سے, جب سے ہمارے حضرت سے تعلق ہوا الحمدللہ, ہم تو نائی کے پاس جانے سے بھی بچ گئے, پیسے بھی ہمارے بچتے ہیں, وقت بھی بچتا ہے, نائی کے پاس کتنی دیر لگ جاتی ہے, اور پھر وہ کاٹ کاٹ کر جو ہے داڑھی کو پرکٹا کر دیتا ہے, جیسے طوطے کے پر کاٹ دی ہوں کسی نے, کتنا برا معلوم ہوتا ہے. اگرچہ وہ آدمی اپنے کو شیشے میں دیکھ دیکھ کے پتہ نہیں دنیا کا حسین ترین انسان سمجھے, اپنے خد و خال پچکے ہوئے گالوں کو بھی وہ اچھی نظر سے دیکھتا ہے کہ آہا کیسے گال ہیں میرے, گال پچک چکے ہیں لیکن اس کو اچھے لگ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا بات ہے, عقل پہ عذاب ہے ہم لوگوں کی. ہاں ایک شخص بمبئی میں تھا, ہمارے حضرت نے اپنا چشمدید واقعہ بیان فرمایا کہ ان سے حضرت کہتے تھے بھائی داڑھی رکھ لو داڑھی رکھ لو, نہیں رکھتے تھے. کچھ عرصے کے بعد جانا ہوا, دیکھا کہ ان کے چہرے پہ داڑھی ہے, حضرت خوش ہو گئے کہ بھائی ماشاء اللہ آپ نے داڑھی رکھ لی. کہا اصل میں یہ میں نے, میرے کینسر ہو گیا تھا گال کے اندر, زخم اور خراب ہو گیا تھا, اس سے پیپ بہنے لگا, اس کو چھپانے کے لیے میں نے داڑھی رکھی. میرے دوستو یہ داڑھی کہاں ہے, یہ تو زخم ختم ہوا اس وقت, اس کو چھپانے کے لیے داڑھی ہم نے رکھی ہے. داڑھی ہم نے اللہ کے لیے رکھنی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے رکھنی ہے. تو یہ دونوں طرف سے تو ہو گئی ایک مٹھی داڑھی, اور پھر یہ تیسری طرف یہ نیچے تھوڑی کے نیچے سے ہم لوگ یہاں سے پکڑ لیتے ہیں تو زیادہ داڑھی چھوٹی ہو جاتی ہے اور اللہ کے حدود سے تجاوز کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا ہے. تو اب کیا کرنا ہے کہ یہ تھوڑی کے نیچے سے ہم نے مٹھی لینی ہے, بھائی ادھر دیکھو تھوڑے وہ کرتے رہیں گے, اس کو کرنا ہے. یہ ایک مٹھی اس طرح سے ہونی چاہیے, اس کے بعد ہم اس کو کاٹیں. اور داڑھی شروع ہوتی ہے گنپتی کی ہڈی سے, جہاں سے جو جبڑے جہاں مل رہے ہیں یہاں سے اس کے نیچے جتنے بال ہیں میرے دوستو سب ایک مٹھی ہونے چاہیے. اس سے کم پر ایک چاول بھی اگر کم کرایا تو چاروں اماموں کے نزدیک, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ, اور امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, چاروں اماموں کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے, اور ایک منڈانا بھی حرام ہے, اور ایک چاول بھی کم اگر کٹرا دیں گے جان بوجھ کر تو وہ بھی حرام ہے. میرے حضرت فرماتے تھے گناہ کبیرہ کرنے والا کبھی اللہ کا دوست نہیں, کبھی جو ہے اللہ کی معبودیت اس کو حاصل نہیں ہوگی, اللہ اس سے ناراض رہیں گے. داڑھی کٹانا منڈانے والا جو ہے ہمیشہ گناہگاروں میں لکھا جائے گا, سو رہا ہوگا تو بھی گناہ کی حالت میں سو رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے تو بھی گناہ کی حالت میں کھا رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے گناہگار کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے. میرے دور سے 24 گھنٹے کا گناہ ہے, ہم اس سے توبہ کر لیں اور داڑھی رکھنے کا ارادہ کر لیں. آج بائیکاٹ کے نعرے بہت لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ بائیکاٹ بھی کیجئے, طبیعت گوارہ نہیں کرتی اپنے دشمنوں کی چیز استعمال کرنے کا, بالکل ٹھیک ہے آپ کیجئے, لیکن خدا کی قسم جب تک کہ ہم خدا تعالیٰ کو راضی نہ کریں گے, خدا تعالیٰ راضی ہوں گے گناہوں کو چھوڑنے سے. ہاں یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولیاء الا المتقون, ہمارا کوئی ولی نہیں مگر متقی, اور متقی اس شخص کو کہتے ہیں جو گناہ سے بچتا ہے, پرہیزگار ہوتا ہے, گناہوں سے پرہیز کرتا ہے, اور اگر اس سے خطا ہو جاتی ہے بھائی وہ بھی انسان ہے, تو اگر خطا ہو گئی تو ایسے نہیں بیٹھا رہتا بھیڑ کی طرح, بلکہ فوراً اللہ سے توبہ استغفار کر کے معافی مانگ لیتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو مجھ سے معافی مانگے گا, حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص دن بھر میں کوئی ایک گناہ کو, ایک ہی گناہ 70 بار بھی کرے لیکن ہر بار یہ توبہ کر لیتا ہے ندامت کے ساتھ اور تہیہ کر لیتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا, اگرچہ پھر اس سے گناہ ہو جائے گا, اللہ جانتے ہیں کہ پھر گناہ کرے گا, تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بار اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے. اگر وہ 70 بار بھی ایک دن میں گناہ کرتا ہے, ایک ہی گناہ
مگر وہ توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر بار معاف کر دیں گے اس کو، اللہ کا وعدہ ہے. پھر ہمیں کیا فکر ہے بھائی، اگر پتا ہو جائے، دیکھو میرے دوستو گٹر میں گرانا اپنے کو اور ہے جان بوجھ کر اور گر جانا اور ہے، تو اللہ کا ولی گر بھی سکتا ہے بھائی، انسان ہے، وہ پتا ہو سکتی ہے، لیکن وہ گٹر میں پڑا نہیں رہتا، فوراً چلاتا ہے اللہ سے، رابطہ کرتا ہے کہ اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا معاف کر دیجیے. یہ ولی اللہ ہے بھائی، بس یہ ولی اللہ وہ نہیں ہے جو ہر وقت بیوی بچوں کو چھوڑ کے مسجد سنبھال لے اور تسبیح سنبھال لے، یہ نہیں ہے ولی اللہ. ولی اللہ وہ ہے جو اللہ کو ایک لمحے ناراض نہیں کرتا، اور پتا ہو جاتی ہے تو معافی مانگ لیتا ہے. بالکل ہاکی کی اسٹک معلوم ہونے لگتی ہے وہ، ایسی داڑھی بھائی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. جو طریقہ میں نے بتایا داڑھی رکھنے کا، شیروں کی شیر بن جاؤ، اللہ کا شیر ہے مومن، زمانے سے مت ڈرو، ماحول سے مت ڈرو، یہ زمانہ، یہ اولاد، یہ دوست، یہ ہمارے رشتہ دار قبر میں ہمارے ہرگز کام نہ آئیں گے، قیامت کے دن بھی ہمارے کام نہ آئیں گے، محشر بھی ہمارے کام نہ آئیں گے. قرآن پاک میں یوم یصرف المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ دن آنے والا ہے کہ ماں بھی اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا کہ بھائی ہم سے نیکی نہ مانگ لے، ہم تو بہت مصیبت میں پڑے ہوئے، کہے گا ہم تمہیں نہیں جانتے. ماں کہے گی ہم تمہیں نہیں جانتے، وہی ماں جو اپنے بیٹے کے لیے رات رات بھر جاگتی ہے اور اس کا پیشاب پیخانہ کرتی ہے، ماں پہچاننے سے منع کرتی ہے، ہم نہیں جانتے تم کو کون ہے. مصیبت میں ہوں گے سب لوگ میرے دوستوں، تو ان لوگوں کی وجہ سے اپنا دین ہم مت برباد کریں، اللہ کو راضی کریں ہم، اللہ سے ڈریں ہم، اللہ ہی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ سارا جہاں خلاف ہو کروانا چاہیے، پیشے نظر تو مرضی جانانا چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہیں.
ماشاءاللہ،
ایک مٹھی داڑھی رکھ لی، اور مونچھوں کا سب سے افضل درجہ یہ ہے میرے دوستوں، مونچھ میں عزت نہیں ہے، عزت رب العزت کے پاس ہے، یاد رکھو. سنت کو اختیار کرو، انشاءاللہ عزت ہی عزت ملے گی، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی. تو سب سے افضل درجہ مونچھوں کو بالکل باریک قطر لینا ہے، سب سے افضل درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور دوسرا جو ہے آپ کو شوارے کے مونچھوں کو بالکل باریک قطرا لینا ہے. اور اگر مونچھ رکھنی بھی ہے بھائی، اگر آپ کو نہیں شرم آتی ہے مونچھ اٹھاتے ہوئے، بعض قبائل میں رواج ہے کہ مونچھ رکھنے سے مردان دی جائے، حالانکہ اندر سے کچھ نہیں، طاقت ختم ہوتی ہے، لیکن مونچھیں بڑی بڑی ہیں، باہر سے پہلوان ہیں، اندر سے بالکل ہی کچھ اور ہے، ایسے بھی لوگ ہم جانتے ہیں. لیکن بھائی مونچھ میں عزت نہیں ہے، اگر پھر بھی رکھنی ہے تو جائز ہے، لیکن طریقہ اس کا یہ ہے کہ اوپر کے موڑ کا جو یہ سفید کنارا ہے میرے دوستو، ایک لمحے کو بھی اس کے اوپر بال نہیں آنا چاہیے. ابھی ہم دوسری جگہ سے آ رہے ہیں، ایک صاحب کو ہم نے صبح سے، بیچارے عالم بھی ہیں اور دوستی بھی ہے، محبت بھی ہے، صبح سے یہ بات بیان کر رہے ہیں، لیکن افسوس ہوا، اتنا دل دکھا ہمارا کہ اس پر عمل نہیں. ٹپنے ڈھانکنے کا ہم بار بار کہہ رہے ہیں وہاں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں امام صاحب کے ٹپنے جو ہے وہ ڈھکے ہوئے ہیں یا اس تک پہنچ رہے ہیں. امام کو تو چاہیے کہ اپنے ٹپنوں کو خوب اچھی طرح اوپر رکھے، تاکہ کسی کو مقتدی کو بدگمانی نہ ہو کہ بھائی ان صاحب کے ٹپنے کر رہے ہیں، خوب اچھی طرح سے اوپر رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا حصہ ٹپنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا جہنم میں چلے گا. آج ہم کافروں کے چکر میں ہمارے شہروں میں کوئی شروع ہو گیا، مجھے نہیں معلوم یہاں کیا ہے، کہ چڈیاں پہن کے پھر رہے ہیں ظالم، کافروں کی نقل میں یہاں تک ننگے ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کی چند ان اپنے رشتے کو اٹھا لو، وہ ہمیں کیسا ایمان ہو گیا میرے دوستو، اس میں ہمیں شرم آتی ہے ٹپنے بولتے رہے. اللہ معاف کرے، بڑی بری بری باتیں لوگ کہہ دیتے ہیں نادانی میں، اور حتیٰ کہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتے ہیں. وہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو کسی شاعر اسلام کی مخالفت کرتا ہے یا اس کی استحضاء کرتا ہے اور اس کا مذاق اڑاتے، چھوڑ دیجیے، رہنے دیجیے، آواز نہیں آ رہی ہے.
جی حضرت، آ رہی ہے، آ رہی ہے،
قریب آ جائیے.
جی حضرت،
ماشاء اللہ، موبائل یہاں دے دیجیے، ٹائم کم ذرا آپ پاس کر دیجیے.
تو میرے دوستو اور عزیزو، ٹخنا ڈھانکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ٹخنا ڈھانکنا گناہ کبیرہ ہے، جہنم میں جلے گا وہ. اور اظہار کہتے ہیں اوپر سے آنے والے لباس کو، کرتا ہے، جبہ ہے، پتلون ہے. بھائی ادھر متوجہ رہیں، سب لوگ اپنا انتظام خود کریں گے انشاءاللہ.
آپ لوگ اندر یہاں تھوڑی جگہ ہے یہاں آ جائیے یہاں پنکھا بھی ہے آ جائیے اندر تھوڑی دیر میں انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی آ جائیے آئیے آئیے ماشاء اللہ آ جائیے یہاں پنکھا بھی ہے آرام سے جتنی بھائی جگہ اور مل مل کے بیٹھ جائیے مل مل کے بیٹھ جائیے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی ہمیں آگے بھی جانا ہے تھوڑی پنجابی میں سیکھتا ہوں جہاں وہاں سوات میں گیا تو تھوڑی پشتو بھی سیکھ لی ابھی موقع نہیں ہے ورنہ میں بڑے مزے کے قصے سناتا وہاں کے آپ کو تو ایک مرتبہ لاہور میرا آنا ہوا تو میں نے پنجابی جھاڑنے کے لیے آتی واتی تو کچھ نہیں ہے ایک دو لفظ سیکھے تھے تو رکشہ روکا تو اس نے پوچھا کتنے جانا ہے میں نے کہا اے نیڑے ہی جانا ہے اب جو وہ پنجابی میں شروع ہوا مجھے ایک لفظ بھی سمجھ میں نہ آیا میں نے کہا اللہ میں تو پھنس گیا میں نے اس کو بول کے میں نے پھر اس سے معافی مانگی کہ بھائی مجھے یہی لفظ آتا تھا اور مجھے پنجابی نہیں آتی تو اردو بول آ جاؤ قریب آ جاؤ نا تم بھی اب وہاں کیا کام ہے آپ کا آ جاؤ تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبل ان اللہ لا يحب المسبلین ایک صحابی کو آپ نے فرمایا کہ ٹخنا مت ڈھانکو ٹخنا ڈھانکنے والے سے اللہ محبت نہیں فرماتے محبت سے محرومی ہے اللہ کی ناراضگی ہے اس میں میرے دوستو کسی سے شرم نہ کرو اللہ سے شرم کرو ہاں فإن حقیقة الحیاء ان مولا کا لا یراک حیث نہاک ہمارے حضرت فرماتے ہیں شرم کی حقیقت کیا ہے محدثین نے لکھا ہے کہ شرم کی یہ حقیقت ہے کہ ہمارا مولا ہم سے ایک لمحہ بھی ناراض ہے یہ ہے شرم کی حقیقت ظالم گناہ کرتے تم کو شرم نہیں آتی اللہ سے معافی مانگتے شرم آتی ہے گناہ کرتے ہو معافی بھی مانگتے کہ ہم کو شرم آتی ہے اور اللہ والوں کی شان دیکھو غالب نے شعر کہا تھا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی ظالم ہمارے ایک بزرگ ہیں مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظالم نے تو امت کو مایوس کر دیا مسلمانوں کو مایوس کر دیا اللہ سے کہ تم کیسے گناہ گار ہو تم کیوں مسجد میں جاتے ہو چھوڑو نماز نہ پڑھو تمہاری کیا قبول ہوگی فرمایا اس شعر کو میں نے تبدیل کر دیا ترمیم کر دی اس میں فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا شرم کو خاک میں ملاؤں گا ان کو رو رو کے میں مناؤں گا اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا اللہ والوں کی شاعری کیا ہوتی ہے اور یہ ظالم دنیا داروں کی شاعری کیا ہوتی ہے امت کو مایوس کر دیا اس نے ارے بھائی کروڑ سے کروڑوں گناہ ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے ہم اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں شیطان تو آئے گا کہ تم کیا معافی مانگتے ہو تم تو ایسے ہو ویسے ہو میں جانتا ہوں تم نے کیا 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 ہے ہاں تو آپ اس کو کہہ دو کہ بھائی تم ہم جیسے بھی ہیں لیکن ہم اللہ ہی کے ہیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے اللہ ہی کے رہیں گے اور ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں لیکن اللہ ہمیں معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتا اس لیے کہ اللہ کو ہم ناراض کرتے ہیں تو اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اللہ ہر نقصان سے پاک ہے ہم نیکی کرتے ہیں تو اپنے ہی لیے نیکی کرتے ہیں فلی نفسی والی جو آیت بتا رہے تھے آپ تو اپنے ہی لیے ہے اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے میرے دوستوں تو یہ بات ہو گئی دو کہ ایک تو ہم داڑھی کو پورا ایک مٹھی کر لیں مونچھوں کو بالکل باریک کترا لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مخلوق کی محبت چھوڑ دو اللہ کی محبت کو دل میں لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بساؤ تو انشاءاللہ تعالی دنیا کے کام بھی بنیں گے آخرت کے بھی کام بنیں گے دو کام یہ ہو گئے بھائی اور اس کے بعد اب دو باتیں اور عرض کرنی ہے انشاءاللہ پھر بیان ختم ہوگا اور یہ بڑی اہم بات ہے جو میں اب عرض کرنے والا ہوں وہ ہے نگاہوں کی حفاظت آج گھر گھر کے اندر ٹی وی کیبل اور اوپر سے اب یہ اس کا باپ دادا آ گیا ہے موبائل اسمارٹ فون اس کے اندر کتنی گندی غلاظتیں ہیں کہ اگر آپ کوئی دینی کام بھی کرنا چاہو اس میں بھی گندے اشتہارات آ جاتے ہیں اور ذرا سا اس کو ٹچ کیا نہیں اور کتنی گندی گندی چیزیں آ جاتی ہیں ہر کوئی اس سے واقف ہے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے سب جانتے ہیں اب اس زمانے میں ہر کسی کو معلوم ہو گیا کہ اس میں کیا غلاظت بھری ہوئی ہے میرے دوست تو یہی بات میں عرض کر رہا تھا کہ میرے مرشد نے تو بہت بار قسم کھا کے یہ فرمایا قسم اٹھاتا ہے اللہ والا تو کوئی بہت بڑی بات ہوتی ہے میرے دوستو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے مقبولین بعض ایسے بندے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو ضرور پورا کر دیتے ہیں حکیم الامت نے اس کی شرح میں لکھا ہے قسم تو تاکید کے لیے ہے اگر وہ قسم نہ بھی کھائیں تو بھی اللہ ان کی بات پوری کر دیتے ہیں یہاں ایک اللہ والا جس کو آپ سے کسی پیسے کی لالچ نہیں کوئی شہرت کی لالچ نہیں کوئی مدرسے کی لالچ نہیں چندے کی لالچ نہیں وہ قسم اٹھا کر مسجد میں رو رو کر یہ بیان کر رہا ہے روزے کی حالت میں بیان کر رہا ہے کتنی بار ہمارے حضرت کے کیسے کیسے مواقع میں یہ بیان ہوئے اور رو رو کے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے فرماتے تھے کہ میں اللہ کے لیے کہتا ہوں کہ نظر کی حفاظت کر لو
نظر کی حفاظت کر لو تم اللہ کے ولی ہو جاؤ گے، بڑے سب سے بڑے درجے کے ولایت اور صدیقیت تم کو مل جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. جب کوئی اللہ والا بے غرض اور بے نفس ہو کے آپ سے قسم کھا کر اور رو کر یہ بات کہہ رہا ہے تو میرے دوستو جو عمل نہ کرے گا بڑا پھر محروم ہوگا کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 100% نظر کی حفاظت کی توفیق دے. اور یہ حکم میں نے جیسے عرض کیا کہ کوئی مولوی مسئلہ بتاتا ہے بناتا نہیں ہے، قرآن پاک کا حکم ہے میرے دوستو. بس بات یہ ہے کہ آج امت بھول گئی ہے کیا قرآن پاک کے کیا احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکامات ہیں، بھول گئی ہے امت. تو یہ مجددین جو آتے ہیں ہر صدی کے سرے پر، حدیث پاک میں ہے کہ ہر صدی کے سرے پر اللہ ایک مجدد کو بھیجتے ہیں جو دین کی شریعت کی بھولی ہوئی باتوں کی پھر سے تجدید کر دیتے ہیں. کوئی دین کا عمل ایجاد نہیں کرتے، ایجاد کرنا اور ہے، جو یہ بدعت ہے وہ ہے ایجاد کرنا، نئی بات پیدا کرنا دین میں. اور ایک ہے تجدید کرنا، یعنی جو چیز بھول گئے، جیسے پاسپورٹ ایکسپائر ہو جاتا ہے، شناختی کارڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے، اس کی تجدید کراتے ہیں کہ نہیں؟ تو اسی طرح یہ ایمان کی تجدید کراتے ہیں، امت کو شریعت کی بھولی ہوئی باتوں کو یاد دلاتے ہیں. جو سڑک بہت عرصے سے استعمال نہیں ہوتی، اس پہ دھول مٹی کیچڑ جب جاتی ہے، سڑک جو ہے چھپ جاتی ہے، راستہ چھپ جاتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں کہ سنتوں کی بارش کرتے ہیں، درد دل کی بارش کرتے ہیں اس پر، اس سے یہ کیچڑ مٹی صاف ہوگا، صاف ستھرا راستہ سامنے آ جاتا ہے میرے دوستو. تو یہ بات ہے کہ ہم نظر کی حفاظت کر لیں. قرآن پاک میں ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. ان قاری صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ پریشانی تو نہیں کوئی؟ یا لیٹ جائیے جا کے، ان کی شوگر بڑھ گئی ہے. ہاں لیٹ جائیے آپ جا کے، اور کوئی دوا وغیرہ چاہیے تو بتا دیجیے، یہاں کوئی لا دے گا آپ کو. تو میرے دوستو اور عزیزوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے مومنین سے، کافروں سے نہیں فرمایا، مومنین سے کہہ دیجئے، جو ایمان لا چکے ہیں اب یہ بے حیائی کے کام چھوڑ دیں. ہاں فرمایا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، بے حیائی کے کام، اب تمہیں زیب نہیں دیتے، کیونکہ تم اللہ جیسی پاک ذات پر ایمان لے آئے ہو تو اپنے آپ کو پاک بھی کرو، بے حیائی کے کام چھوڑ دو. یہ نظر بازی بڑی بے حیائی کا کام ہے میرے دوستو، بے شرمی کا کام ہے. بے پردہ ہو کر عورت کا باہر نکلنا بڑی بے شرمی کی بات ہے، بہت ہی حیا سوز بات ہے. جو عورت بے پردہ ہو کے باہر نکلتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. بدعا فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے لیے، اور دیکھنے والے کے لیے بھی، اور دکھانے والی کے لیے بھی. اور اسی طرح عورت نامحرم مردوں کو نہ دیکھے، اس پر بھی خدا تعالیٰ کے رسول کی بدعا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر بھی یا دکھانے والے پر بھی، اور دیکھنے والی پر کہ وہ نامحرم مرد کو دیکھے، اور دکھانے والی جو بے پردہ ہو کے باہر نکلتی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جو عورت مردوں کو دکھانے کے لیے بناؤ سے گاڑ کر کے نکلتی ہے، مردوں کی مجلس سے، غیر مردوں کی مجلس سے نکلتی ہے، وہ زانیہ عورت ہے، زانیہ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس لیے بھائی ہم اپنی عورتوں کو بھی نرمی اور محبت سے پردے کے احکامات سکھلائیں، ان کو پردہ کرنا سکھلائیں. اچھا بھائی، تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نظروں کی حفاظت کریں، اور ویحفظوا فروجہم کہ اپنی شرم گاہوں کی بھی حفاظت کریں. یہ حکم فوری طور پر، یہ آیت کیوں نازل ہوئی اس کے بعد، کہ جس کی نگاہ محفوظ رہے گی اس کی میرے دوستو شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی، اور جس کی نگاہ محفوظ نہیں رہے گی اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہے گی. جتنی قدرت ہوگی اتنا گناہ کر لے گا وہ، خدا نخواستہ کسی عورت سے منہ کالا کر لے گا، کسی لڑکے سے منہ کالا کر لے گا، ورنہ اور کسی طریقے سے اپنی حرام شہوت کو نکال دے گا میرے دوستو. بات سمجھ گئے ہوں گے سب بڑے لوگ انشاءاللہ. تو اس لیے یہ فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں، اور فرمایا کہ ذالک ازکی لہم، یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے. اسی لیے دیکھو میرے مرشد کی بات کی یہ تصدیق ہو گئی، جو انہوں نے قسم اٹھائی ہے کہ تم سب سے بڑے ولی اللہ ہو جاؤ گے اگر تم ایک ہی کام کر لو کہ نگاہ خراب مت کرو، نامحرم عورت کو مت دیکھو، تو تم سب سے بڑے ولی اللہ ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ تصدیق آ گئی کہ نہیں، ذالک ازکی لہم، تم ازکی کہتے ہیں سب سے اعلیٰ درجے کو. اس میں تفضیل ہے، کوئی عالم صاحب ہے یہاں؟ ہاں، یہ اس میں تفضیل کہلاتا ہے، انگریزی میں اس کو سپر لیٹو ڈگری کہتے ہیں. تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے پاکی کا، تو جتنی زیادہ پاکی ہوگی اسی درجے کی ولایت ہوگی میرے دوستو. تو میرے مرشد نے جو قسم اٹھائی قرآن پاک سے، یہ ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ازکی لہم، یہ سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے تمہارے لیے. تو سب سے بڑا درجہ ولایت کا ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بھائی منہ پہ ہاتھ رکھ لیں، سنت یہ ہے، سنتوں کو اپنائیے میرے دوستو، سنتوں سے ہمارا بیڑا پار ہوگا، یاد رکھیے۔ یہ میں بات ادھوری رہ گئی تھی، بائیکاٹ ہم ضرور کریں لیکن سنتوں کو اختیار کریں، خدا کی قسم اگر سنتوں کو ہم نے اختیار نہ کیا، 1 کروڑ بائیکاٹ کرو، 10 کروڑ بائیکاٹ کرو، لیکن اللہ راضی نہ ہوئے تو ہمارا کام نہیں بنے گا میرے دوستو۔ یہ دشمن ہمارے اسی طرح شرارتیں کرتے رہیں گے، ہم کو ستاتے رہیں گے، اور اگر ہم سنتوں پہ آ جائیں تو کیا بنے گا؟ میرے مرشد کے 2 شعر سن لو کہ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، وہ زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، اور اگر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، اگر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا اس کا سفینہ۔ یاد رکھو ہمارا بیڑا پار ہوگا سنتوں کو اپنانے سے۔ اور بھائی کسی کو میں کوئی بات اگر نصیحت کر دیتا ہوں تو اس کی حقارت سے نہیں کرتا، یہ سب بتانے کو کرتا ہوں، دین سکھانے کو۔ الحمدللہ سب مسلمانوں کی عزت میرے دل میں ہے، کسی کو اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اس کو حقیر جاننا حرام ہے۔ تو سنت یہ ہے کہ جب منہ جمائی آئے منہ کھلنے لگے، اول تو منہ بند رکھے، لیکن اگر منہ کھلنے لگے تو بایاں ہاتھ جو ہے الٹا ہاتھ اس کی پشت کو ایسے رکھے، یہ سنت طریقہ ہے۔ ہر ہر سنت کروڑوں کا موتی ہے، یہ مت سمجھو کہ یوں رکھ لیا یوں رکھ لیا کیا فرق پڑے گا، اس ایک ایک سنت کی قیمت وہاں اللہ کے یہاں معلوم ہو جائے گی میرے دوستو۔ کروڑوں کا موتی ہے میرے دوستو، سنت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ساری سلطنت لا کے قدموں میں ڈال دو، ایک سنت کے درجہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے میرے دوستو۔ تو یہ بات ہو گئی، اور یہی حکم مومنات کے لیے، عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی مومنات سے بھی کہہ دیجیے، عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کرے، نہ محرم مردوں کو مت دیکھیں۔ تو نگاہ کی حفاظت اللہ کا حکم ہے میرے دوستو، فرض عین ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین العین النظر، سوچو تو صحیح کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، حدیث پاک پڑھا رہے ہیں، اساتذہ پڑھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن بنات کے مدرسوں میں جو ہے پردہ نہیں ہے آج جیسا پردہ ہونا چاہیے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تو ہمارے یہ فرمایا ہے کہ اگر بنات کے مدرسے کھولو گے تو سر پکڑ کے رہو گے، اتنا فتنہ ہے عورت کا گھر سے باہر نکلنا میرے دوستو۔ ذرا سوچ سمجھ کے کام کرو، اگر کھولنا ہے مدرسہ تو اس زمانے میں منع نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں پہ چل کے کھولو، ٹھیک ہے کھولو، ہماری بچیاں ہیں علم دین سیکھ لیں، اور ظاہر ہے گھر پہ رہ رہے کہ کیا کریں، آج ہر چیز ریڈی میڈ ہے، یوں پکا لیے تھے کھانا، پہلے دن رات ہم دیکھتے تھے ہماری والدہ مسالے پیس رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، اب سب چیز بنی بنائی آ جاتی ہے، وقت زیادہ فارغ ہونے لگا ہے، اور لوگ ضرورت سے زیادہ باہر نکلنے کے عادی ہونے لگے ہیں، تو بہتر ہے کہ چلو ان کو مدرسے میں ہم اچھی چیز سکھا دیں، دین سکھا دیں، لیکن بھائی بزرگوں نے اس کے کچھ اصول بنائے ہیں، یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، ان اصولوں پہ آپ چلو انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ کے اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائیں گے، اس کا ثمرات بھی نکلیں گے۔ تو بھائی نگاہوں کی حفاظت کر دے گا، اور یہ قرآن پاک کا حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی، استاد بھی ہو جو بھی ہو اس سے پردہ، پیر ہو اس سے پردہ، یہاں تو سنا ہے کہ پیر جو ہے پردہ ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہیں دیکھیں گے نہیں قیامت کے دن بخشوائیں گے کیسے، کہ یہی ہے ہماری وہ تھی وہ، کیا کہیں بھائی میرے دوستو، ایسے ایسے ذلت آمیز کام ہو رہے ہیں، اور اصل میں قصور ہمارا اپنا ہے کہ ہمیں دین کے احکام پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے معلوم نہیں کیے، پکڑے ہم جائیں گے وہ بھی پکڑے جائیں گے، لیکن ہم بھی پکڑے جائیں گے کہ ہمارا قرآن تم تک پہنچا تھا، ہمارے نبی کے احکام تم تک پہنچے تھے، تم نے عمل کیوں نہیں کیا میرے دوستو، قصور ہمارا ہے، معلوم کیوں نہیں کیا، قصور ہمارا ہے کہ ہم پیروں سے پردہ نہیں کر رہے ہیں، ہماری عورتیں اور قبروں سے مانگ رہے ہیں، میرے مرشد فرماتے ہیں وہ کہ خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیرو پیغمبر، پیغمبر بھی اللہ کا محتاج ہے نا میرے دوستو، تو فرمانے خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیرو پیغمبر، وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے، ارے تم اللہ کو راضی کرو، دو ہاتھ پھیلاؤ، مانگو دل سے مانگو، جب تک دل سے نہیں مانگو، ہمارے تو ہاتھ اوپر اٹھتے ہیں نماز کے بعد، حالانکہ ہر فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے، جو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کعبۃ اللہ کو پہلی نظر میں دیکھنے سے دعا قبول ہوتی ہے بھائی ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک بڑا اہم وقت ہے، خالی وہ ایک وقت نہیں ہے، بڑے کریم مالک ہیں، نوازنے والے مالک ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، تم مانگو تو صحیح اس سے، حتیٰ کہ لیٹے لیٹے میرے مرشد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے کسی پیالے کا محتاج نہیں کیا، یہ دو ہاتھ خود ہی پیالہ بنا دیتے، ساتھ لیٹے لیٹے بھی اللہ سے یوں دو ہاتھ مانگ لو کہ اللہ میری آخرت بھی بنا دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، سوتے سے آنکھ کھل گئی کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، میری دنیا بھی بنا دیجئے، میری آخرت بھی بنا دیجئے، دیں گے ضرور، جب انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میں دوں گا مجھ سے مانگو، ہم مانگتے ہی نہیں ہیں، تو دل سے نہیں مانگتے میرے دوستو, ہم دل سے مانگے انشاءاللہ سب ملے گا. تو یہ بات ہو گئی کہ آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی, اور جو آدمی آنکھوں کا زنا کر رہا ہوگا کبھی کبھی ولی اللہ ہو سکتا ہے میرے دوستو. اور اس کی اتنی خرابیاں ہیں, صحتیں خراب ہو رہی ہیں, اور لڑکے ہمارے جوان لڑکے شادی کے قابل نہیں رہے, اتنی یہ گندی چیزیں ہیں میرے دوستو. اس سے بہت بچا کے رکھو بچے کو. اور ہماری عورتیں کتنے واقعات ایسے ہو رہے ہیں کہ فلاں کے گھر سے فلاں بھاگ گئی فلاں کے, یہ سب یوٹیوب پہ فیس بک پہ دوستیاں کر کر کے یہ خرافات ہو رہی ہے. دنیا بھی برباد ہو رہی ہے, آخرت بھی برباد ہو رہی ہے میرے دوستو. تو اس لیے اس چیز سے بہت دور رہو, اگر ضرورت شدیدہ نہیں ہے ہرگز مت رکھو, اور بچوں کے ہاتھ میں تو اس کو ہرگز ہاتھ بھی نہ لگا دیں دوستو. میرے دوستو بچے بڑی ناسمجھی کرتے ہیں. تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا میں نے بتلا دی حدیث شریف میں, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ہے. آج ہم کوئی جاری کوئی بھی آدمی جا رہا ہو بدعا دے دے, کوئی پیر بدعا دے دے, اس کی دعا سے کتنا ڈرتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ہے میرے دوستو. سوچ لو کتنا اثر ہوگا اس کے اندر, کہ جس نبی رحمت نے کافروں کے لیے بدعا نہیں کی اپنے انتقام کے لیے, اس نبی نے فرشتوں کو واپس کر دیا کہ یہ نہیں اس کو پیسو مت پہاڑوں کے درمیان. مجھے یقین ہے, امید ہے کہ ان کی پشتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایمان لے آئے گا. اس نبی رحمت نے کافروں کے لیے بدعا نہیں کی, بدعا کر رہے ہیں تو بدنگاہی کرنے والے کے لیے کر رہے ہیں. اب بھائی یہ بدنگاہی حفاظت نظر کی کس سے کرنی ہے؟ وہ یہ چلنے پھرنے والی عورتیں جو بے پردہ پھرتی ہیں. لاکھ تقاضا آئے میرے دوستو آپ مت دیکھو, نظر نیچی رکھو, اور اگر غلطی ہو جائے تو فوراً اسی زمین پر میرے دوستو معافی مانگ لو, اسی زمین پر. اور کوئی بدنگاہی کر رہا ہو اس کو بھی مت دیکھو کہ یہ بدنگاہی کر رہا ہے. میرے مرشد فرماتے تھے جو شخص بدنگاہی کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت آئے گی نہیں آئے گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ہے, جب اس پہ لعنت آئے گی تو تم پر بھی لعنت آئے گی. تم اس کو بھی مت دیکھو جو لعنت کا کام کر رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی لعنت تم پہ بھی آ جائے, اس کو بھی مت دیکھو. تو فرمایا کہ بات کیا, ہاں وہ بات چلی رہی ہے. خیر بھائی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا سے بچو بھائی. تو ہاں پردہ بتا رہا تھا کہ کن کن سے کرنا چاہیے, یہ چلنے پھرنے والی عورتیں, اور یہ نامحرم, اور کچھ نامحرم رشتے بھی ہیں جن کو اللہ نے نامحرم بنایا ہے. ہم نے نہیں بنایا, مولویوں نے نہیں بنایا, نہ انبیاء نے نہیں بنایا, اللہ کا قانون ہے. جو اللہ کا قانون توڑے گا میرے دوستو اس کی گردن توڑ دی جاتی ہے. دنیا میں بھی چین سے نہیں رہے گا, آخرت میں بھی چین سے نہیں رہے گا میرے دوستو. تو لعنت کیا فرمایا کہ کن سے پردہ کرنا ہے, نامحرم رشتے کون کون سے ہیں, جتنے خالہزاد لڑکیاں ہیں, خالہزاد بہنیں, تایازاد بہنیں, چچازاد بہنیں اور ماموزاد بہنیں, یہ سب آپس میں نامحرم ہیں, ان سے پردہ کرنا اللہ نے فرض کیا ہے. اور اسی طرح سے بھابھی سے اور سالی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ حاضر ہوئی اور پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی دیور اور جیٹھ, آپ نے فرمایا شوہر کا بھائی تو موت ہے, موت, یعنی اس سے تو بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے. موت سے جیسے ڈرتے ہیں اس سے زیادہ ڈرو دیور اور جیٹھ سے. اب یہ کس کے فرمان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جو عمل کرے گا اپنا فائدہ کرے گا, ہمارا کیا لے گا بھائی؟ ہم تو اتنی بات ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے, آپ تک دین کی بات پہنچ جائے. عمل کرنا ہمارا اپنا کام ہے. اب آخری عمل یہ ہے, تین کام ہو گئے, ایک مٹھی داڑھی رکھنا اور ٹپنا کھلا رکھنا, جب کھڑے ہوں جو جب چل رہے ہوں, بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ڈھکنا ٹپنا ڈھک جائے کوئی حرج نہیں ہے, یا آپ موزہ پہن لیجیے اس سے کوئی حرج نہیں ہے. یہ حکم اوپر سے آنے والے لباس کے لیے, چاہے جبا ہی کیوں نہ ہو, چاہے سردی میں چادر اوڑی بھی ہو, لیکن اس کو اس سے بھی ٹپنا ڈھانکنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. تو آخری عمل یہ ہے کہ ہم اپنے دل کی بھی حفاظت کریں, دل میں بھی گندے برے خیالات نہ لائیں. دیکھیں خیالات آتے ہیں انسان کو, انسان ہے, تقاضے اللہ نے رکھے ہیں, لیکن اگر خیال آ جائے تو اس آنے پر پکڑ نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اس خیال کو جمانا اور اس سے حرام مزہ لینا, مزہ کیا لینا, مزہ لینا ہی حرام ہے گناہ کے کام سے. یہ کیا کہنا کہ حرام مزہ لینا, مزہ تو حرام کام کا مزہ حرام ہی ہوتا ہے. تو اس سے مزہ لینا, اس کو جمانا یا اس پر عمل کرنا, یہ گناہ کبیرہ ہے, حرام ہے. تو اسی لیے بدنگاہی کو منع کر دیا گیا کہ جو آدمی بدنگاہی کرے گا لازمی اس کا انجام پھر گناہ پر ختم ہوگا. تو اس لیے اپنے دل کی بھی ہم حفاظت کریں. دل کے اندر اگر برا خیال آئے تو اس کا علاج ہے, علاج بزرگوں نے بتایا ہے, برے خیال کو بھگانے کی کوشش نہ کریں. خبردار, جتنا بھگانے کی کوشش کریں گے برے خیالات اور زیادہ چپک جاتے ہیں. فرمایا کہ اس کی مثال بجلی کے ننگے تار کے جیسی ہے, کہ اگر اس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے تو بھی کرنٹ لگے گا, اور ہٹانے کی کوشش کریں گے تو بھی کرنٹ لگے گا. اس طرح سے میرے دوستو
کرنا.
اس طرح سے خیالات کو بھگاؤ مت, بھگانے کی کوشش مت کرو. اس کا علاج بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ کسی دوسرے جائز کام میں مشغول ہو جاؤ, اپنے والدین کی خدمت کرنے لگو, ان سے بات چیت کرنے لگو, بھائی بہنوں ان سے بات چیت کرنے لگو, نیک صحبت نیک دوستوں میں بیٹھ جاؤ, مسجد میں چلے جاؤ, یا گھر میں ہی وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ لو, انشاءاللہ یہ خیالات خود ہی چلے جائیں گے. خبردار, اگر ان کو بھگانے کی کوشش کی, ان سے لڑنے کی کوشش کی, تو یہ اور زیادہ چپکیں گے. یہ شیطان بڑا بدماش مکار بزنس مین ہے میرے دوستو. بس یہ آخری بات عرض کر دی کہ ہم اپنے دل میں بھی برے خیالات نہ لائیں, خود سے نہ لائیں اور عمل نہ کریں. خیالات آ جائیں تو ہم اس کو دوسرے جائز کام میں, چائے بنانے لگ جاؤ, کوئی سبزی ترکاری بنانے لگ جاؤ, جو جائز کام ہو وہ کرنے لگ جاؤ, انشاءاللہ خیالات خود ہی چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چاروں اعمال پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہماری یہاں حاضری کو آپ حضرات کی خدمت کو قبول فرمائے, اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور یہ آخری بات یہ ضرور ہے کہ ان اعمال کی ہمت اس زمانے میں ماحول میں رہتے ہوئے ہمت نہیں ہوتی انسان کی, تو ہمت والوں سے تعلق کرو, انشاءاللہ ہمت آ جائے گی. کوئی عالم ہو, کوئی قاری ہو, کوئی عام آدمی ہو, جب تک کسی اللہ والے سے تعلق نہیں کرے گا اس وقت تک اس میں ہمت نہیں آئے گی میرے دوستو. اور اللہ والے سے تعلق کر لے گا کسی سچے اللہ والے سے, جس کی غرض مال نہ ہو, جس کی غرض شہرت نہ ہو, ہدیہ لینا نذرانہ لینا مٹھائیاں کھانا حلوے کھانا نہ ہو, قورمہ بریانی کھانا نہ ہو, ایسے سچے لوگ آج بھی دنیا میں ہیں, ہمارے ڈھونڈنے میں کمی ہے. میرے مرشد فرماتے تھے دریا کی تہ کے اندر جا کے لوگ موتی تلاش کرتے ہیں آخر, تو کتنے کنکر اور پتھر ملتے ہیں ان کو, اور ان لاکھوں کنکر اور پتھروں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو کوئی ایک موتی ملتا ہے. ہزاروں جعلی پیروں کے جال بچھے ہوئے ہیں, لیکن ہم کوشش کریں, اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں سچا پیر عطا فرما دے, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو صرف دل سے میرے راستے میں چلتا ہے میں اسے کبھی مایوس نہیں کرتا, اس کو ضرور منزل عطا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے, سچے اپنے اولیاء سے ہمیں جوڑ دے. اور میرے مرشد فرماتے ہیں مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. آسان ہو جاتا ہے, بلکہ اللہ کا راستہ مزیدار ہو جاتا ہے اگر کسی ولی اللہ کا تعلق پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. دعا یہی تو ہو گئی پوری, اب ٹائم بھی کم ہے, بس اللہ تعالیٰ ہماری جائز مرادوں کو پورا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو رکاوٹوں کو اللہ پاک دور فرما دے, مسائل کو حل فرما دے, اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما دے, اور تمام گناہوں سے حفاظت ہم سب کو نصیب فرما دے, اور گناہوں سے طبعی نفرت پیدا کر دے. اور اے اللہ, گناہ بڑی بری چیز ہے, پیشاب پیخانے سے بھی بدتر چیز ہے. اے اللہ, گناہوں سے ہمیں نفرت عطا فرما دے. اے اللہ, گناہوں کی وجہ سے ہماری عقلیں الٹ گئی ہیں, اچھی چیز ہمیں بری معلوم ہوتی ہے, بری چیز ہمیں اچھی معلوم ہونے لگی. اے اللہ, ہم کو عقل سلیم عطا فرما دے, ذہن سلیم اور قلب سلیم عطا فرما دے. جو بھائی بہن ہمارے والدین بوڑھے وغیرہ, تو کوئی بھی بیمار ہو, اللہ ہم سب کو شفا کامل عاجل مستقر عطا فرما دے. اے اللہ, مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت کرنا, آفات سے, عذاب سے, سیلاب سے اللہ ہماری حفاظت کرنا, اور ایسی بارش جس سے نقصان کھیتیوں کو نقصان پریشانی ہو, اے اللہ اسے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں, اللہ کی ناراضگی سے ہم پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ, جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز مقصد ہو, اے اللہ اس کو پورا فرما دے. جو بے روزگار ہو, اے اللہ ان کو روزگار میں برکت عطا فرما. اے اللہ, ان کو آسان حلال اور بابر روزی نصیب فرما. اے اللہ, جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما, جو میں نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.